کہ احمد میاں صاحب برکاتی دامت برکات العالیہ کو فاضل دارالعلوم امجدیہ کراچی کینسر تشکیل کا ہے, اور آج کی اس نصیب کی مناسبت سے چمر رسالت کے پروانوں سے خطاب فرمائے. اگر اس کے حضرت کا خطاب شروع ہو آپ سے بتا دیتے ہیں کہ جو ناروں سے استقبال کیجیے. اس طرح نہیں لگاتا تھا تو نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا, کہتا اگر سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیض رضا. ایک نعرہ ہے ہمارا دارالعلوم امجدیہ کراچی کے, الحمدللہ 60 سال مکمل ہو گئے. تو نعرہ یہ ہے امجدیہ کے 60 سال, آپ کو جواب دینا بے مثال بے مثال. امجدیہ کے 60 سال زور سے اونچا بولو بے مثال بے مثال. امجدیہ کے 60 سال, امجدیہ کے 60 سال حضرت علامہ مولانا مفتی احمد میاں صاحب برکاتی دامت برکاتہم العالیہ دیگر طور سے جلیل العلماء فاضل دارالعلوم امجدیہ کراچی.
الحمد لله رب العالمين وله الكبرياء في السماوات السبع والأرضين, لا إله إلا الله الملك الحق المبين, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين, والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وحبيبه الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين, وعلى آله وأصحابه الهادين إلى يوم الدين, وعلينا معهم وبهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه, صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين, صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم, صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله, الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله. والد الاحترام, علماء کرام, مشائخ کرام, حاضرین محفل, میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, دارالعلوم احسن و برکات حیدرآباد سے ہر سال الحمد اللہ تعالی حاضر ہوتی ہے. سن 76 سے حیدرآباد میں الحمد اللہ تعالیٰ سلسلہ جاری ہے. دارالعلوم امجدیہ میرا مادر علمی ہے, 10 سال اسی در و دیوار کے سائے میں رہا, ان بزرگوں کی خدمت میں رہا جو یہاں آرام فرما ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سے محبت, ان کی مسلک سے پیار, یہ ہمارا نعرہ ہے. تیری الفت میرے مرشد نے مجھے, تیری الفت میری میرے مرشد نے مجھے دی ہے گٹی میں پلا احمد رضا. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ و عنہ اللہ تبارک و تعالی کی مقرب ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں آداب سکھایا. بندگی کے آداب، محبت کے آداب، عشق کے آداب، ہمارے عقیدے درست کیے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمایا. اور یہ آیت مبارکہ جس آیت سے خود امام نے اپنی تاریخ برات نکالی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور ان کی تائید فرمائی ہے اپنی جانب سے روح القدس کے ذریعے. امام نے اپنی تاریخ برات اس آیت سے نکالی اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. نقش کا مطلب صرف نقیب کھینچنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں کندہ کی جائے، اسے گھود کر لکھا جائے، جس طرح کہ آپ نے پتھروں پر لکھا دیکھا سنگ مرمر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں جن پر تاریخیں لکھی جاتی ہیں، مرحومین کے قبور کے سرحانے لگاتے ہیں، کسی عمارت کے دروازے پر لگاتے ہیں، کسی کمرے کے دروازے پر لگاتے ہیں، کھود کر لکھا جاتا ہے. اور جس چیز کو کھدائی کے بعد لکھا جائے وہ مٹ نہیں سکتی، اگر اس میں سے سیاہی نکل بھی جائے تو وہ نقش و نگار باقی رہتے ہیں جو صاف پڑھنے میں آتے ہیں. رب کریم جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو منقش کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے، اب ان سے ایمان ختم ہو سکتا ہی نہیں. امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے ایمان کو ایسا نقش فرمایا کہ انہوں نے اپنے اسی طریقے کو جب آگے بڑھایا اور اپنے مشائخ سے جو برکات لیتے ہوئے ان کے اشاروں پر، ان کے فرامین بلیغہ پر کام کرتے ہوئے، جب عوام اہل سنت نے اپنے ان صحیح عقائد کو پھیلایا اور تبلیغ فرمائی تو اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ آج سارا زمانہ اس بات کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اگر ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان منقش ہے تو وہ وہی ہیں امام احمد رضا کے پیچھے چلنے والے ہیں. امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ ہمارے ایمانوں کو درست فرمایا، ان کو مضبوط فرمایا، ہمارے اعتقادات کو مضبوط فرمایا، بلکہ عمل کے لحاظ سے بھی ہمیں طریقے سکھا دیے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا نمونہ بن کر دکھایا، ایمان یہ ہوتا ہے اور عمل صالح یہ ہوتا ہے، اور طرح طرح کی مثالیں دے دے کر امام نے ہمیں چلنے کے راستے بتا دیے، طریقے سکھا دیے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ چیز جس کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا ہی نہیں، اس کے طریقے امام نے ہمیں ہمارے دلوں میں گڑا دیے، مضبوطی ساتھ جمع دیے. یعنی اللہ ایمان علی اللہ محبت اللہ، اگر دل میں کسی کے سرکار اسلام کی محبت نہیں ہوتی اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. امام نے ہمیں محبت کے انداز سکھا دیے، محبت کے طریقے سکھا دیے، محبت کے آداب سکھا دیے، بندگی کے آداب سکھا دیے. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ماہرہ شریف کی خانقاہ برکاتیہ میں بیعت ہونے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اپنے والد گرامی کے ہمراہ، عمر شریف 21 سال اس وقت، 1877 کی بات ہے، 21 سال کے نوجوان اور اس کے والد گرامی علیہ رحمت الرحمٰن جب حاضر ہوتے ہیں ماہرہ شریف کی خانقاہ برکاتیہ میں، اس وقت کے مخدوم العلماء، مخدوم الاولیاء، عارف باللہ، خاتم الاکابر، عروج سید شان رسول رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ آ رہے ہیں تو انہیں دیکھتے ہی فرماتے ہیں، مولانا آئیے آئیے، ہم تو کئی روز سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. اس کے بعد انہیں بیعت فرماتے ہیں، بیعت فرمانے کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد انہیں
تیرا سلاسل کی خلافت عطا فرما دیتے ہیں، تیرا سلاسل طریقت کے خلافت دے دی اور چار طریقے مصافحات کے عطا فرما دیتے ہیں اللہ اکبر۔ حضور سید شاہ حسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور والا آپ نے ان کو آتے ہی بیعت فرما لیا، یہ بات بھی آپ کے مزاج کے خلاف ہے، معمول کے خلاف ہے، اور حضرت آپ نے انہیں فوراً خلافتیں بھی دے دی، یہ بات حضور والا آپ کے معمول کے خلاف ہے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ حضور والا آپ کا ہر مزاج تو یہ ہے کہ پہلے آپ ہر آنے والے سے جو بیعت ہونے کے لیے جاتا ہے آپ سے پہلے رد کراتے ہیں، مشقت کراتے ہیں، مجاہدہ کراتے ہیں، سب کہیں جا کر آپ سے بیعت فرماتے ہیں۔ یہاں آپ نے جو معاملہ فرمایا ہمارے سونے میں نہیں آیا، یہ ابھی ابھی تو آئے ہیں، فوراً بیعت فرما لیا آپ نے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مارے مطہرہ کا مزاج بیعت کرنے میں وہ نہیں کہ جو آج رائج ہو گیا ہے، وہ بیعت کرنے والے سے پہلے مجاہدے کراتے تھے، یہ سب حاضر ہوئے، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، حاضر خدمت ہوئے، اسے کیسے آئے کہ حضور بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، فرمایا ابھی آئے ہو، تھکے ہوئے ہو گئے، رات کو آرام کرو، صبح اس بارے میں بات کی جائے گی، فرمایا ہمارے مہمان ہیں، انہیں رات کو رکھو، خانقاہ کسی حجرے میں ان کو آرام کراؤ، خدام سے کہا دیکھو ان کو رات کو کھانا مچھلی کھلانا، اور جب یہ کمرے میں چلے جائیں سونے کے لیے تو کمرے کی کنڈی باہر سے لگا دینا، کمرے کے اندر پانی مت رکھنا، نہ تو سرائی ہو، نہ مٹکا ہو، نہ گلاس ہو، نہ کٹورا ہو، نہ تو کوزا ہو، رات کو یہ اٹھے دروازہ بجائیں، پانی مانگے، کنڈی مت کھونا، پانی مت پلانا۔ خدام نے یہی کیا، مہمان کمرے میں ٹھہرایا گیا، مچھلی گرم گرم کھلائی گئی، بھنی مچھلی، سبحان اللہ کیسے شاندار کھانا ہوتا ہے، آدمی بڑے شوق سے کھاتا ہے، گرم بھی ہو بھنی بھی ہو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، بجائے جو کہ چار پانچ کھانے کے چکر میں رہتا ہے، انہوں نے شکم سیر اوپر مچھلی کھائی، خود گاہ میں باہر سے کنڈے لگا دی، اس کے بعد پانی بھی نہ رکھا، اب رات کو آنکھ کھلی، مچھلی پانی مانگتی ہے، وہ پانی کا جانور ہے، وہ پانی مانگتا ہے، مچھلی نے رات پانی مانگا، یہ اٹھے دیکھا کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی برتن ہے، نہ مٹکا ہے، نہ سراہی ہے، تو جا کر باہر پی لیتے ہیں، دروازہ کھولنا چاہا تو باہر کنڈی لگی ہوئی تھی، بجایا کسی نے کھولا نہیں، یہ چلا کر رہے بھائی دروازہ کھولو، پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، وہ دام نے کہا مجھے کھولنا نہیں، حضرت نے منع فرما دیا، رات بھر چلا کر رہے۔ اس کے بعد جب سورج کا وقت ہوا، خود دام نے باہر سے کنڈی کھول دی، یہ بھاگے پانی پر دور کو خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، نماز فجر پڑی گئی، اب حاضر خدمت ہوئے، اب اس کے حضور والا رات کو خدام نے مروا ہی دیا، کیا ہو گیا، یہ تو مچھلی کھلائی، پھر پانی اندر رکھا بھی نہیں، باہر سے کنڈی بھی لگا دی، پھر کنڈی کھولتے بھی نہیں تھے، فرمایا ایسا ہمارے حکم پر کیا گیا تھا۔ حضور والا کیوں، فرمایا بات کی، جب مولانا جب آپ لوگ تشریف لائے تھے اس وقت آپ کی طرف تعداد نہیں تھی، آپ کی طرف بڑھانی تھی، آپ کو مجاہدہ کرانا پڑا، اب رات بھر میں آپ کو جب پانی نے ترسایا اور تڑپایا، آپ کی طرف کامل ہو گئی، آپ کو بیعت کیوں لیتے ہیں اللہ اکبر، یہ مثال جو سارا شریف کا، ایسے بیعت نہیں کر لیتے۔ حضور دوسرا مسئلہ کیا ہے، آپ نے دونوں خلافوں کی دے دی، فرمایا بات یہ ہے دوسرے جو آتے ہیں انہیں مانجنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، سنوانا پڑتا ہے، اور مولانا احمد خان تو بنے بنائے آئے تھے، صرف تار جوڑنے کی دیر تھی تو ہم نے وہ تار جوڑ دیا اور پاور منتقل ہو گیا، وہ تمام پیغام منتقل ہو گئی مقامی طور پر۔ اور بات یہ ہے اے نوری میاں، ہمیں بھی بڑی فکر تھی، ہمارا مجھے جانے کا وقت قریب ہے، ہم تو دنیا سے جائیں گے، رب کریم کے دربار میں حاضر ہوں گے، رب تعالیٰ ہم سے پوچھے گا دنیا سے ہماری کیا لائے ہو، بڑی فکر تھی کہ کیا جواب دیں گے، آج الحمد للہ تعالیٰ وہ فکر دور ہو گئی، اب میرا رب سے پوچھے گا دنیا سے تم میرے لیے آل رسول کیا لائے ہو، اب مولا تیرے لیے احمد رضا کو لایا ہوں، اللہ یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ ہستی ہیں، اللہ رہے گا، یہ ہستی ہیں کہ ان کے مرشد پیر پر فخر کرتے ہیں، یہ ایسے مرید ہیں کہ پیر فخر کرتے ہیں، اللہ اکبر، امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا فتویٰ لکھا اس وقت جب آپ کی عمر شریف 13 سال 10 ماہ 4 روز کی تھی. فرمانے اسی روز میری طرف سجدے کے احکام منتقل ہوئے اور میں شرعاً مکلف ہوا نمازوں کا روزوں کا, اور اسی روز میں نے پہلی مرتبہ بالتفصیل باقاعدہ فتویٰ جاری کیا. اور فتویٰ بھی کیا تھا, غریب و غریب فتویٰ تھا. سوال یہ آیا تھا کہ جناب والا عام طور پر معمول یہ ہے اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا لے منہ سے اور بچہ دودھ پی لے تو وہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے, اس کا دودھ شریف بیٹا بن جاتا ہے, اس کی اولاد کے بھائی بہن بن جاتے ہیں. جناب والا ہوا یہ کہ ایک عورت نے بجائے منہ سے پلانے کے ایک بچے کی ناک میں اپنا دودھ ڈال دیا, آیا اس سے رضائت ثابت ہوئی یا نہیں؟ امام نے فتویٰ لکھا اور فرمایا کہ بات دودھ کے منہ سے یا ناک سے بنانے کی نہیں ہے, بات دودھ کے معدے میں پہنچ جانے کی ہے. اگر کسی بھی طریقے سے خواہ منہ سے یا ناک سے قطرے ٹپک کر حلق میں پہنچ کر معدے میں پہنچ چکے ہیں رضاعت ثابت ہو جائے گی. عجیب و غریب مسئلہ تھا, پہلی بار سامنے آیا تھا. آپ نے فتویٰ لکھ دیا, فتویٰ جاری ہو گیا. ہمارے امام اسی وقت سے فتویٰ لکھ رہے ہیں اور لکھتے لکھتے فتویٰ رضیا کی اب 33 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اللہ اکبر, پہلے وہ 12 ہوتی تھی, باریک قلم تھا, جہانی سائز تھا, اس میں عربی اور فارسی کی عبارات بکثرت موجود تھی, لیکن جب ان کو بالتفصیل لکھا گیا اور ان کے تراجم کیے گئے تو وہی 12 جلدیں اب مفصل طور پر بکھر کر حدیث میں ہو چکی ہیں. حضرات گرامی, امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک طرف کو احکام بتا رہے ہیں, آداب بتا رہے ہیں, طریقے سکھا رہے ہیں, عقائد سکھا رہے ہیں, اور دوسری جانب وہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار محبوب بنانے کے طریقے بھی سکھا رہے ہیں, گرو بھی بتا رہے ہیں. امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنا کلام نعتیہ لکھنے پر آتے ہیں تو اللہ اکبر ایسا کلام لکھتے ہیں کہ وہ کلام ان کا امام الکلام ہو جاتا ہے. وہ کیا جود و کرم ہے شے بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, دھارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. دیکھیے شیر میں امام کیا فرماتے ہیں, یعنی ایک دھارے چلنا ہوتا ہے, دھارے کا اور جب کوئی بارش بہت تیز ہوتی ہے مسلدھار ہوتی ہے تو بہت موٹی موٹی بوندے پڑتی ہیں, حتیٰ کہ لگتا ہے کہ کوئی پائپ سے پانی گرا رہا ہے. آراب فرماتے ہیں اے آقا آپ کے جو سخاوت کے دھارے چلتے ہیں وہ دھارے نہیں ہیں, وہ تو آپ کی ذات کے اعتبار سے آپ کی نسبت اعتبار سے ایک قطرہ ہے آپ کی سخاوت کا. کہنے کو ہمیں وہ دھارے نظر آ رہے ہیں لیکن آقا وہ آپ کے سخاوت کے قطروں میں سے ایک قطرہ ہے. اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, اے آقا یہ تارے ہیں یہ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, آپ کی جانب سے بھی ایسی سخاوت کے تارے کھلتے ہیں, لیکن سرکار وہ جو تارے کھل رہے ہیں وہ پورے تارے جو ہمیں نظر آتے ہیں اللہ پر وہ آپ کی نسبت سے آپ خاصے میں رحمت ہیں وہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے, ایک ذرہ ہے, یعنی ہے تو وہ تارا ہمیں نظر آتا ہے لیکن آپ کی نسبت سے ہمیں وہ ذرہ نظر آتا ہے. میرے نہایت والوں نے احترام بھائی بزرگ اور دوستو, جب تک مسلک رضا پر آپ قائم رہیں گے, اس پر چلتے رہیں گے, ایمان محفوظ رہے گا, ایمان بچا رہے گا. مسلک رضا کو ہمیشہ اپنے دامن اپنے ہاتھوں میں رکھیے, اس کے سائے میں رہیے, اس کی شام رحمت میں رہیے. مسلک رضا ہی وہ مسلک ہے کہ جو ہمیں ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے, ہماری حفاظت کر سکتا ہے, ہمارے ایمان کو رکھ سکتا ہے اور ہمیں کل قیامت میں سرخرو رکھ سکتا ہے. اس لیے یہ نعرہ لگا کے رہا کریں گے مجھے مسلک رضا سے پیار ہے, مجھے مسلک رضا سے پیار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ دامن رضا کو قائم رکھے. واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اس کے بلایا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں پیچھے تاکہ آنے والے حضرات کو آسانی سے جگہ مل سکے. بڑی مہربانی. ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کریں، ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کریں۔ ہاں ہاں، یہ بھی قسمت اعلیٰ حضرت ہے۔ مدرسہ امجدیہ ہے، بید ہے صدر شریعت کا، مدرسہ امجدیہ ہے، بید ہے صدر شریعت کا، سراسر کرم ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا۔ اب میں دعوت سے خطاب دوں گا حضرت علامہ دیر احمد قدری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو، تو تشریف لائے اور آج کی محفل کی مناسبت سے خطاب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، امجدیہ کے ساتھ ساتھ، بے مثال، بے مثال، امجدیہ کے ساتھ ساتھ۔ حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب ازہری دامت برکاتہ العالیہ۔
الحمدللہ، الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا حیاً قیوماً سمیعاً بصیراً، الصلاة والسلام علی رسوله ارسله کافة للناس بشیرا و نذیرا، و علی آلہ و اصحابہ صلاة سلاما کثیرا کثیرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرحى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والآمنين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد احترام علماء کرام اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کو علم ہے کہ ہم سب اس عرصے مبارک کی محفل میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے براتیوں میں شامل ہیں۔ اس محفل کے دولہا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔
ذرا آہستہ چلے، ذرا
آہستہ ہی چلنا چاہیے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے فضائل و کمالات آپ کے فقہی اور علمی خدمات کو ظاہر ہے کہ اقابر علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، اور مجھے تو ویسے بھی وقت بہت تھوڑا ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے علماء کرام کے نام آپ حضرات کے سامنے نہیں لیے. اگر میں نام لیتا تو ناموں کے اندر ہی یہ وقت ختم ہو جاتا. میرے دوستوں, اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے اس عرص مبارک میں مجھے بھی مختصر سا وقت مل گیا, اور بلا شبہ ملنا چاہیے تھا تاکہ میں بھی قیامت کے دن اعلی حضرت امام اہل سنت کے دامن کو پکڑ کر یہ کہہ سکوں کہ روزے جزا مجھے بھی دینا, ہاتھ سے اپنے ہار بھول کہ بدر کے چاند تھا شریف میں بھی تیری برات میں. تو ہم سب براتی ہیں میرے دوستو. دنیائے سنیت کے تاجدار اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے علمی اور فقہی مقام کو ظاہر ہے علماء کرام جانتے ہیں, لیکن ہمارے عوام, وہ عوام کے جو علماء سے کٹے ہوئے ہیں, جنہیں علماء کی صحبت حاصل نہیں ہے, وہ اکثر مجالس کے اندر, محافل کے اندر اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی نعتیں ضرور سنتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی اہل سنت و جماعت کی کوئی بھی مسجد ایسی ہو کہ جس میں اعلی حضرت کا مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت کے نعتوں سلام نہ پڑھا جاتا ہو. ہر سنی مسجد سے اس صلوات و سلام کی گونج سنائی دیتی ہے, اور اس کے علاوہ شاید ہی پاکستان کا کوئی سنی عالم ہو کہ جو اپنی تقاریر کے اندر اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے نعتیہ اشعار نہ پڑھتا ہو. شاید ہی کوئی ہو جو اشعار اعلی حضرت کے نہ پڑھتا ہو, ورنہ اکثریت علماء کی اپنی تقاریر میں اعلی حضرت کے نعتیہ اشعار جو ہے وہ ضرور پڑھتی ہے. تو شاید ہمارے امام سلام کو سن کر, نعتوں کو سن کر شاید یہ خیال کرے کہ وہ ایک شاعر تھے. میرے دوستوں, یاد رکھو اعلی حضرت امام اہل سنت ایک عالم دین تھے, اور وہ عالم دین کہ جو مجدد وقت تھے, جس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا امرا دینہا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی میری امت میں ایک مجدد پیدا کرتا رہے گا, جو میرے مشن کی تبلیغ کرتا رہے گا, اور دین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو دور کرتا رہے گا. تو اعلی حضرت عالم دین بھی تھے اور مجدد بھی تھے, اور عالم کیسے تھے میرے دوست؟ ایسے عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کو بے شمار علوم و فنون سے نوازا تھا. یہی وجہ ہے کہ 50 سے زائد علوم و فنون پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی, اور جو دنیائے سنیت کے تاجدار نے تحریر کر دیا, کوئی مائی کلان مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی تحریر کے خلاف نہ لکھ سکا. اعلی حضرت اس کو تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ذرا کہہ دو سبحان اللہ.
فرماتے ہیں ملک سکون کی شاہی تم کو رضا مسلم رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو چکے بٹھا دیے ہیں
میرے دوست تو اس میں آنا درخت نے کوئی فخر نہیں کیا تکبر نہیں کیا بلکہ تہذیب سے نعمت کا اظہار کیا بولو اعلیٰ حضرت نے اس میں تہذیب سے نعمت کا اظہار کیا ہے اور تہذیب سے نعمت کا اظہار یہ میرے مصطفیٰ سے بھی ثابت شہن شاہ بغداد سے بھی ثابت ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت سے بنا فخر میں قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا مگر میں یہ فخر بھی نہیں کرتا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وانا حبیب اللہ بنا فخر اے میرے صحابہ سنو میں اللہ کا حبیب ہوں مگر میں یہ فخر سے نہیں کرتا تو تحریف سے نعمت کے طور پر سرکار نے کہا اور اسی طرح انہوں شہنشاہ بغداد نے بھی تحریف سے نعمت کا اپنے قصیدہ وصیہ کے اندر اظہار کیا چنانچہ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ نظر تو الا بلاد اللہ سمن فخر دلا کے نالا حکم سے ساری لوگوں میں تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتے اور پھر فرماتے ہیں انل جیلی محی الدین اسمی انل جیلی محی الدین اسمی والا میاں لا سر دیوانی محی الدین میرا نام ہے وعالمی علی راسل جبالی اور میری عظمت و شان کے جھنڈے پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں والا حضرت نے تحریر سے نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم آگئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے تحریر سے نعمت کا اظہار ایک موقع پہ نہیں کیا بلکہ بے شمار موقعوں پر اس کا اظہار کیا چنانچہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ لکیریں کرتے ہیں تعظیم میری لکیریں یعنی وہ فرشتے جو قبر میں سوال کرتے ہیں وہ جو قبر میں فرماتے ہیں لکیریں کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو تجھ پر یہ عزت ملی ہے فرماتے ہیں کملی والا جب سے احمد رضا تجھ پہ فدا ہوا ہے منکر نکیر بھی احمد رضا کی تعظیم کرتے ہیں اور بولو اعلیٰ حضرت حضور پہ فدا تھے حضور پر فدا تھے سرکار پر مٹ چکے تھے ارے یوں سمجھ لے کہ فنا پھر رسول تھے کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کروں تیرے نام سے شافدا اے کملی والے کروں تیرے نام سے شافدا نہ بس ایک
دو جہاں سے بھی نہیں تھی بڑا کروں کیا کرو جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں تھی
حضور خدا سے مل جا رہا تھا علوم فنون کا خزانہ تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یعنی بعض علوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائے تھے کہ جس میں آپ کی مہارت حد یاد کو پہنچی ہوئی تھی چنانچہ تذکرہ علماء ہند فارسی کے اندر مولانا رحمان علی صاحب اعلیٰ حضرت کے ایک رسالے میں وقت دے رہا ہوں پانچ منٹ رہ گئے ہیں ان شاء اللہ آگے نہیں جاؤں گا میرے دوستوں مولانا رحمان علی صاحب تذکرہ علماء ہند فارسی کے اندر اعلیٰ حضرت کے رسالے الروض البعید کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر پیشے ادی کتاب دری فن میں آفتہ چمن پس مصنف را موجد تصنیف حاضر میت رہو فرماتے کہ اگر فن تحریر حدیث پر اگر کوئی کتاب موجود نہ ہو تو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس تصنیف کا موجد کہا جا سکتا ہے. میرے دوستو اعلی حضرت اتنے علوم کے ماہر ہیں اور ماں سے آپ ہونے کے وقت بھی نہیں ہے علم توحید کے ماہر علم ریاضی کے ماہر میں اپنے شوق کی بات آپ کے سامنے کروں گا علم ریاضی کے ماہر علم تقسیم کے ماہر علم تاریخ کے ماہر علم انسا کے ماہر اور بے شمار جو علوم ہیں جس سے آدمی بنتے ہیں وہ سارے علوم ہمارا حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے بولو کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے سبحان اللہ شعروں شعر حضرت کے شعروں میں تو میں کہتا ہوں کہ سنیوں کے سینوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کو بیدار کر دیا جو ہی اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو پورے جسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینہ جو ہے سنیوں کا کملی والے کی محبت کا مدینہ بن جاتا ہے. لیکن اشعار کہنا یہ آپ کا کوئی مشغلہ نہیں تھا. اس طرح کی آج کل شعرا جب کوئی نعت کہنا چاہتے ہیں کوئی شعر لکھنا چاہتے ہیں تو قلم دبا دے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ وقفے وقفے کے بعد کوئی شعر جو ہے وہ کتاب پر تحریر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ نہیں تھا بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سینہ کملی والے کی محبت کا مدینہ تھا. جب کبھی میرے مصطفیٰ کی محبت کے شعلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سینے میں بھڑکتے تو وہ زبان سے آ کر اشعار کی شکل اختیار کر لیتے تھے. اور جب کبھی اعلیٰ حضرت کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑتی اور بلا شبہ اللہ والے جن کا کنیکشن گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہو وہ ہر وقت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. بولو وہ ہر وقت حضور کو جب کبھی حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی تو قلم اٹھاتے اور کرتاس پہ لکھتے فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں کہہ دو سبحان اللہ یہی پھول خار سے دور. امام اہل سنت کہتے ہیں ایک کملی والے آیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو تو تنا محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نیک مثل بنایا ہے. خالق کے کائنات نے کہا کمی والے تو بھی بے مثل ہے, میں بھی بے مثل ہوں, تو بھی میں بھی بے عیب ہوں, تو بھی بے عیب ہے. مجھ میں بھی نقص رہی, تجھ میں بھی نقص رہی. اے کمی والے نہ میرے نام میں نقصان ہے نہ تیرے نام میں نقصان.
نقطہ اسی لیے نہیں رکھا تاکہ کسی نقطہ چین کو نقطہ چینی کرنے کا موقع ہی نہ ملے. جو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ بچھو کی کثرت کے لوگ جو کسی کو نہیں جوڑتے. فرمایا کملی والے تیرے نام میں نقطہ نہیں رکھا, لیکن نقطہ تو نہیں ہے تشدید ہے. بولو تشدید اور انا کے نام پر حضور محمد کی نیند پر اور تشدید کی شکل ہے داد والی. بولو تشدید کی شکل ہے. سارے بولو تشدید کی شکل ہے.
خالق کے کائنات نے کہا اے کملی والے مجھ پر توحید کا تاج سج رہا ہے اور تجھ پہ رسالت کا تاج سج رہا ہے. اے میرے حبیب خدائی میری ہے
اور مصطفی
تیری ہے. چاند میرا ہے, چاندنی تیری ہے, سورج میرا ہے, نور تیرا ہے, زمین میری ہے, حکومت میری ہے, آسمان میرے ہیں, چرچے تیرے ہیں, پھول میرے ہیں, خوشبو تیری ہے, قرآن میرا ہے, بیان تیرا ہے, عرش میرا ہے, مطلب تیری ہے, جنت میری ہے, ملکیت تیری ہے, مخلوق میری ہے, امت میری ہے. کمری والے خدائی میری ہے, مصطفی تیری ہے.
فرماتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی,
جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی,
وہ ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی.
اعلی حضرت نے ایک ایک شعر میں کہتا ہوں کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے, ایک ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے. اعلی حضرت کی ماننے ہے سندر اس پرنے صغیر ہندو پاک میں یوں سمجھ لو کہ موسنے اہل سنت ہے. ارے اہل اہل سنت نام لینے کا ادب سکھا دیا.
اہل سنت کے سروں پر ہے یہ احسان رضا. باخر زمانہ
شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا ہے جس کو یہ قدرت ملی ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے اب سے مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اب بلا کتاب دی جاتی ہے فاضل نوجوان مقدر شعبہ بیان مناظر سید سنت حضرت علامہ مولانا سید مظفر شاہ صاحب فاضلی کو تشریف لائیں اور آج کی محفل کی مناسبت سے خطاب فرمائیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خوفیہ, فیضان رضا, فیضان رضا.
علامہ مولانا سید مظفر شاہ صاحب قادری رحمت برکات الحالیہ فاضل دارالعلوم سندھیا کے علاقے
محمد هو نصلي ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها, أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله في حمد صنع نبي كريم روح رحيم صاحب السلام عليه السلام والتسليم في بارگاه مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر شخصیات اہل سنت علماء اہل سنت مشائخ اسلام بالخصوص جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان حضور صاحب زادہ محمد ریحان امجد صاحب محترم دارالمجدیہ دامت برکات العالیہ عزیزان گرامی سے قبل حضرات نے ہمارے بزرگوں کی زبان سے امام اہل سنت محدث بریلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن کی خدمات دینیا پر ایک اہم تقریر بلکہ کئی تقریریں آپ نے سماعت فرمائی جس میں بے شمار مواد فاضل بریلوی کی زندگی کے تقریباً ہر شعبوں کی کردگی نشاندہی ہو رہی تھی. حضرات گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر آپ علیہ السلام السلام کی سیرت پاک کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو مدنی زندگی کے اندر ہمارے سامنے یہ پہلو روز روشن کی طرح آیا ہوتا ہے کہ جب جب بدر و احد حنین احزاب یہ سلسلہ چلتا رہا جنگ کا اور دونوں جانب سے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد قتال کا سلسلہ جاری رہتا تو سنچے ہجری نے حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ تعلیم کیا گیا جس میں میرے آقا علیہ السلام کا بصیرت افروز فیصلہ جس نے شروع زمین پر خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے ایک سب سے اہم کردار ادا کیا اس صلح حدیبیہ کے صلح نامے کے اندر بے شمار شرائط طے کیے گئے جس میں بنیادی شرط یہ تھی کہ عراق اس صلح پر اور اس صلح نامے پر ہم دونوں پر متفق ہو جائیں اور 10 سال اس بات کا ارادہ کرنے کہ مشرکین اور مومنین اپنے درمیان قتال نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے تاکہ یہ جو وقت ہمیں 10 سال کا ملے گا تو یہ ہم تعلیم کے اعتبار سے معیشت کے اعتبار سے ملک کے نظم و نسق اور اس کے نشب و فراز کی درستگی کے اعتبار سے دونوں فریق کو اپنے معاملات کی طرف نظر کریں گے. لیکن اس شرائط کے اندر کچھ شرطیں ایسی تھی جو بظاہر صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ عنہ نے برملا آگے بڑھ کر سرکار کی بات کرنے عرض کی کہ حضور اس شرط کو ہم نہیں مانتے لیکن سرکار نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو اس شرط پر اگر ہم پابند ہوئے ہیں تو اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے اس لیے کہ اس صلح نامے پر آ کر کفار نے جن بات پر ہمارے سامنے عہد کر لیا ہے تو انہوں نے اپنے سر اور پاؤں دونوں کو باندھ لیا ہے. بظاہر وہ شرط یہ تھی کہ جو مکے میں رہنے والے لوگ ہیں اگر وہ مدینہ منورہ چلے جائیں مدینہ منورہ میں سے ہمارا کوئی شخص چلا جائے تو اہل مدینہ بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ مکہ والوں کو اسے واپس کر دے. لیکن اگر کوئی مدنی مکہ مکرمہ میں آ گیا تو ہم اس بات کے پابند نہیں کہ ہم اس بات کو واپس کریں جس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور یہ کیا شرک ہے ہم اس بات پر قتال کریں گے ان کے ساتھ جہاد کریں گے اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کو خاموش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس پر فیصلے سے ہی انشاءاللہ یہی فیصلہ فتح مکہ کا گویا کہ ابتدائی ذریعہ بنے گا. خیر جب یہ صلح نامہ تحریر ہو گیا اس کے ساتھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس صلح نامے کے عمل پر بات کیا ہوئی آپ ارشاد فرماتے فتح مکہ کے حوالے سے کہ جس وقت میں نے سہیل بن عمرو کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو دھوتے ہوئے اور آپ کے موئے مبارک شریف کی تعظیم کرتے ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہار باندھتے ہوئے دیکھا تو میرے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ روزے روشن کی طرح آیا ہو گیا کہ سرکار نے جو اس وقت بظاہر ان شکوں پر حامی بھری تھی اور اس کو قبول کیا تھا دراصل وہ خاموشی ایک بہت بصیرت افروز فیصلے کی طرف اشارہ کر رہی تھی. یہی سہیل بن عمرو صحیح بخاری کتاب المقادیر موجود ہے کہ جس نے صلح نامے پر
سرکار نے صلوات و سلام کو اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا نام محمد رسول اللہ کیوں لکھتے ہیں، آپ اپنا نام محمد ابن عبد اللہ لکھیے، جس پر سرکار نے صلوات و سلام نے اس کی بات کو قبول فرمایا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے آقا نے صلوات و سلام کی وہ شفقت اور وہ حکمت ایسی رنگ لائی کہ میں نے اسی سہیل بن عمرو کو دیکھا کہ جب سرکار نے صلوات و سلام حلف فرما رہے تھے تو یہ سرکار نے صلوات و سلام کی بہت مبارک کی تعظیم کر رہا. اپنے لیے بارش کے بچے سمجھتے ہوئے اپنے چہروں پر اور اس پانی کو اپنے جسم پر مر رہا تھا. خیر اللہ کی گرامی ہوا اسی طرح کہ جس وقت اب تھوڑا سی کے دھیان اس طرح کہتے ہیں کہ جب اسلام نامہ تحریر ہو گیا تو مکہ میں مسلمان کچھ رہ گئے اور جو مدنی سے سرکار کے ساتھ جو تشریف لائے تھے احرام سے حلق میں انہوں نے احرام کھول دیا اور وہیں سے روانہ ہو گئے. سرکار نے آنے والے سال اس عمرے کی قضا فرمائی اور اسی میں صحابہ کا اختلاف بھی ہوا اور محدثین کے درمیان آئمہ میں اختلاف بھی ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کتنے فرمائے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عمرے جو سرکار نے بظاہر ادا نہ فرمایا، ہمارے محدثین نے احناف میں شارے میں علامہ عینی علیہ رحمت اس بات کو ترجیح دیتے ہوئے اس عمرے میں شمار کیا اور چار عمروں کی تعداد سے بخاری کی حدیث سے گویا کہ نقل فرمائی جو علماء کے علم میں ہے اور آپ کے بھی علم میں ہوگا. خیر حضرت کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، سرکار کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو بصیر کفاروں کے ظلم و ستم کو سہنے کے بعد جب انتہا ہو گئی برداشت کی تو آپ وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ روانہ ہوئے. جس وقت سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے سرکار نے مدینہ منورہ کے اندر روک دیا. مشرکین کو جب یہ پتا چلا کہ ابو بصیر جو ہے وہ مدینہ پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنے دو کارندے وہاں پر روانہ کیے کہ تم جاؤ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہو کہ تم سے ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ جو شخص مدینے آ جائے گا مکہ سے اس کو آپ مکہ مکرمہ دوبارہ واپس کریں گے. جس وقت یہ لوگ وہاں پر پہنچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کی عظیم تاریخ کو رقم فرمایا اور فرمایا ابو بصیر خواہ تم ہماری پناہ میں آ چکے ہو، ہماری امان میں آ چکے ہو، لیکن ہم نے کفار سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آنا تم یہاں سے واپس ہو جاؤ. ابو بصیر کہنے لگے حضور میں آپ کی امان میں آ چکا ہوں، جہاں مجھے کفار کے تمہارا سپرد کر رہے ہیں. میرا آقا نے فرمایا کہ تھا تیرا یہ سبق اور یہ تیری کوشش فتح مکہ کا ذریعہ اور تمام مسلمانوں کی فتح کا ذریعہ بن جائے گا. سیدنا ابو بصیر وہاں سے لوٹے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر جہاں آج گویا کہ مدینہ منورہ کے بڑے عمرے کے لیے احرام مانا جاتا ہے، اس مسجد میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور کسی طریقے سے کافروں میں سے جو دو تھے ایک کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد آپ گویا کہ مدینہ منورہ تشریف لائے. اس سے پہلے کہ آپ مدینہ پہنچ کے وہ شخص جو دوسرا ساتھی تھا وہ پہنچ گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دیکھیں کہ اس نے ابو بصیر نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا. صحابہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، جب وہ ہمارے پاس آ گئے تو ہمیں واپس کر دیا. اسی دوران اسنائے صبح حضرت سیدنا ابو بصیر آ گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس رکنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا یہاں سے نکل جاؤ. حضرت ابو بصیر وہاں سے نکلتے ہوئے نحل بحر کے قریب سمندر کا ایک کنارہ ہے وہاں پر جا کے آپ نے گویا کہ پڑاؤ ڈالا، گنتی کے کھجور کے دانے تھے، کھجور آپ نے کھائی. جب کھجور ختم ہو گئی تو مچھلی کا شکار کر کے آپ نے گویا کہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی. اب جب مکہ کے مسلمانوں کو یہ پتا چلا ایک چھاؤنی مسلمانوں کے لیے گویا کہ سمندر کے کنارے حضرت ابو بصیر نے بنا لی ہے، ایک 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 کر کے گویا کہ وہاں سے مسلمان وہاں سے کفار سکندر سے آزاد ہو کر بھاگ کر حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچتے رہے. عین وقت آ گیا کہ حضرت ابو جندل نے 1400 صحابہ قتل کیے. کہا جاتا ہے کہ مجمع جمع ہو گیا. سیرت ابن حشام کی تلخی اور روضۃ القدس کے اندر اللہ ابن قاسم فرماتے ہیں سہیلی کہ 1400 کے قریب 100 کے قریب صحابہ لگ بھگ وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور وہ راستہ تھا مکہ کے تاجروں کے گزرنے کا. اب انہوں نے ان کے تجارت کے تمام معاملات کو روکنا شروع کیا. ابو سفیان مرتا کیا نہ کرتا اپنے گھر شرک سے پناہ مانگنے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے ہم برات چاہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ شرک کو ختم کیجیے، اب جو مدینہ آنا چاہے وہ مدینہ آ جائے، ہماری طرف سے اجازت ہے. سرکار علیہ السلام والسلام نے ابو بصیر اور سیدنا ابو جندل کے لیے ایک خط تحریر فرمایا اور وہ تحریر کر دی تھی کہ آؤ مدینے والے آقا آج تمہیں مدینے میں بلا رہے ہیں، جانو کی ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اب یہ خط سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو جندل کے پاس پہنچتا ہے اور آپ عالم دیکھیے سیدنا ابو بصیر اس وقت رضا کی حالت میں ہے، یعنی جب سرکار کے حضور حاضری کی اجازت مل رہی ہے تو ابو النجا کے عالم میں ہے سیدنا ابو سندل، ان پر کشی تاری ہے سیدنا ابو سندل، حضرت ابو بصیر کو وہ خط کر کے سناتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور سماج سرکار کی تحریر کی سماج کرتے ہوئے وہ دائی اجل کو نکلے گئے۔ اس خط کو لے کر آپ کے پسند رکھا گیا سیرت ابن ہشام، جو تاریخ تاریخ کی دنیا میں بھی اور سیرت میں بھی، بلکہ میں کہتا ہوں چاہے ابن اسیر ہو یا ابن کثیر ہو، یہ جتنے گویا کہ مصنف صحیح العقیدہ جو مورخ ہیں، ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ کے اس کو ذکر تو کیا ہے لیکن اس کے اوپر جماعت کے جتنے صحیح العقیدہ مورخین ہیں یہ تسلسل کے ساتھ اس واقعے کو اپنی بارگاہ میں اور لیتے ہوئے اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں، بالخصوص سیرت ابن ہشام کی جراح و تعبیر کرتے ہوئے۔ ابن ہشام کی تحریر اور سرد کی جراح و تعبیر کرنے والے امام حضرت امام ابو القاسم سہیلی علیہ رحمت نے صحیح سند کے ساتھ اس کو اور روضۃ القنت میں نقل کیا، فرمایا یہ تحریر سرکار کے یہ خلقت یہ نبی دشاوا آپ کی کفن میں رکھ کر آپ کو دفن کر دیا گیا، اور جب دفن کیا گیا ان کو دفن کرنے والے امام احمد رضا کے لوگ بریلی سے جانے والے نہ تھے بلکہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نے جب شادی کو دفن کیا تو وہاں پر ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ جارا وہ جارا ان کا قبر ہی مت کرا، اور دفن کرنے کے بعد ان کی قبر قریب مسجد پر آئی، ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی۔ جب ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی حضرت گرامی، تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ مسجدیں جہاں پر قرآن نے اصحاب کہف کی طرف اشارہ کیا کہ وقال الذین نسخوا وقال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اہل حق کی یہ پہچان ہے کہ وہ صالحین سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی رشت و ہدایت والی بات پر عمل کرتے ہیں، اگر وہ قبر میں تشریف لے جائے تو ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان کے وجود مسعود کو اپنے لیے خدا کی بارگاہ کے ذریعہ کے لیے ایک برکت سمجھتے ہیں، اور جہاں ان کا وجود موجود ہو وہاں پر خدا کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اس خرد ہاتھ کی برکت سے اور تبرک کی برکت سے اللہ رب العزت کی تمام عبادات اور ریاضات کو مقبول فرما دے۔ تمام نے لکھا کہ وہ مسجد بنائی اس لیے گئی تھی تاکہ مسلمان اس کے قریب نماز پڑھے اور صاحب قبر سے برکتیں پائے۔ اس وقت حج کے خطبے کے اندر حرم کے امام نے اس بات کی وضاحت کی اور فکر رضا کو قبول کیا کہ انداز کے اندر کہا کہ جناب شروع زمین پر قبر کی پوجائیں کی جاتی ہیں، نام اپنا مسلمان لکھا جاتا ہے اور قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، شہروں نے اپنے حکم سے باطن کو جس انداز میں بیان کیا، لیکن یہ بات پتا چل گئی کہ جہاں جہاں پر مدارات کی محبت ہے وہ فکر رضا ہے، چاہے فکر رضا 1272 میں بظاہر اس کا وجود بیری میں ہوتا ہے لیکن اس کا وجود صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود ہے۔ تو ابو بصیر فکر رضا سیدنا ابو بصیر کی فکر کا نام ہے، ابو سندل کی فکر کا نام ہے، یہ تسلسل اگر تھوڑا سا آگے آپ لے لیں، علامہ ابن در ابو در وہ عظیم شخصیت ہے کہ جراح تعلیم کے اندر ان کی تعلیم کو مساح نہیں بلکہ مواصد علماء کے اندر لیتے ہوئے ان کی جراح کو قبول کیا جاتا ہے، نہ تو جراح کے اندر عدالت و صداقت کے اندر گویا کہ ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ تابعین کا دور تھا اور حضرت ابو ابی قیوم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بطائے مقدس پر یہ تابعین کی جماعت حاضر ہوا کرتی تھی، ویعظمون عند قبره، اور وہ ان کی قبر کی مزار کی گویا کی تعظیم کیا کرتی تھی اور وہاں پر آ کر بارشوں کی دعا کرتی، وہ جو سکون اور اللہ اس قبر کی برکت سے بارش عطا فرما دیتا۔ یہ تسلسل آپ دیکھیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آج ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں ریڑھی پر کیلا بیچنے والا فروٹ بیچنے والا لیڈیز ہوتا ہے، گلی میں جاڑو لانے والا اہل حدیث ہوتا ہے، اہل حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث کی علم حدیث کی خدمت بھی کرے، مصطلحات حدیث پر عبور بھی رکھے، سنت حدیث پر اصحاب و رجال اور علم رجال پر عبور بھی رکھے، اور حدیث کا ذخیرہ جہاں اس کے سینے میں محفوظ ہو وہیں پر اس کے دل کے اندر حضور کی محبت بھی دسری ہو۔ کسی فد مدد شخص کو اہل حدیث کی جماعت میں نہیں کہا گیا، اس کا دعویٰ حضرت بریلوی نے اپنے فتاوی میں فرمایا ہے، الحمد للہ کے اندر جس کے اشارات ملتے ہیں، اور ہمارا کہنے کے بعد حدیث ہونا جن کو حدیث کے نام سے یاد کیا گیا ان میں کوئی بدبدل نہیں ہوا، آپ کی جانب نسبت کرنے والی بھائی اور آپ کی اولاد ہو یا آپ کے شہر پاس ہو اس کے تقدس کو پانام کرنے والا اہل حدیث کی جماعت میں کبھی نہ ہوا، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جن کو آج رام نہاد اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور جب ہم کسی عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صوفیہ کا نظریہ ہے، یہ صوفیہ کا نظریہ ہے، ہمیں محدثین کے حوالے دو، ہم اہل حدیث ہیں، ہم محدثین کی بات کو ماننے والے ہیں۔ اب دیکھیں علم حدیث میں جن ائمہ کو چوٹی کا مقام حاصل ہوا، حضرت علامہ سیوطی علیہ رحمۃ، علامہ صاحب ابن حبان کتاب الفقہ والے علامہ ابن حجر السقلانی صاحب تہذیب التحقیق یہ وزیر شخصیات ہے کہ جب کسی راوی کو نقد کرتے ہیں گراہ کرتے ہیں تو ان کی گویا کی گفتگو اس کے حق میں بھی قبول کی جاتی ہے اس کی مخالفت میں بھی قبول کی جاتی ہے چلو صوفیاء کے حوالوں کو نہ مانو لیکن اگر دیکھو تو یہ محدثی بظاہر جو تمہیں محدث نظر آتے ہیں حقیقت تو یہ صوفیوں کے پیشوا رہے ہیں صوفیاء کے پیشوا رہے ہیں اللہ کی گرامی اسی تسلسل کو جوڑتے ہوئے آئیے 405 ہجری کی بات آتے ہیں 405 ہجری آہم ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تحریر التہذیب میں لیا اور حضرت ابن حبان جن کی کتاب کتاب سے بات کے جب ان کی کتاب کسی راوی کو ظاہر کر دیا جائے تو علماء چل کر اس بات کرتے ہیں کہ جناب اس راوی کی توثیق کتاب سے بات میں درج ہے اور جس راوی کی توثیق کتاب سے بات میں درج ہوا کرتی ہے وہ راوی ایک لحاظ سے اور متصاحب جانے کی گراہ سے گویا کہ بانا ہو جاتا ہے حضرت گرامی اس میں درج ہے حضرت امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں سنے ابو بکر بن محمد میں نے ابو بکر بن محمد سے اس بات کو سنت کے ساتھ سنا وہ کہتے ہیں اپنے شیوخ سے کہ خارجہ ماں امام اہل حدیث ہم اہل حدیثوں کے امام یعنی محدثین کے امام کے ساتھ ہم کہیں پر روانہ ہوئے کہنے لگے کہ جناب محدثین کے امام کون یعنی ابن حزینہ کا ابو بکر بن محمد بن حزینہ حضرت ابو بکر بن حزینہ جن کی حدیث کی دنیا کے اندر کتاب صحیح ابن خزیمہ امام بیہقی کے یہ استاد ہے امام حاکم صاحب المصدرک کے یہ استاد ہے یہ علم حدیث کے اندر سنانی بخاری کا رقم گویا کہ مرتبہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جناب محدثین کی جناب کہتی ہے کہ ہم اہل حدیثوں کے امام محدثین کے امام حضرت ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ ایک دفعہ روانہ ہوئے اور کہا کہ الی قبر علی بن مصالحہ صلوات اللہ علیہ جبریہ وہ علیہ ہے ہم پہنچے طوس کے اندر مشرق کے اندر حضرت امام علی رضا کی قبر پر فرمایا حضرت گرامی سوالے کو غور سے سنے فکر رضا کسی اختراعی فکر کا نام نہیں ہے فکر رضا ایک تسلسل کی عقیدہ ہے اہل سنت کی جو تقریر ہو رہی تھی اس کے اظہار میں اظہار کا نام ہے عملی تفصیل اور اس کے زبان میں دہل اعلان کا نام ہے امام احمد رضا نے کسی نئے دین کی بنیاد نہ رکھی بلکہ سراب کی نام ہے تو آپ کے سیروں کے اندر پیوش ہوئی سلسلے کے ساتھ آپ نے فرمایا اس کا الگ اعلان اس کا اعلان کیا اور جنہوں نے اس پر عمل کیا اسے مسلک امام احمد رضا والا کہا گیا اور اس فکر کو فکر آنا فرمایا کہ جناب سب امام علی حدیث حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ جب حضرت امام علی رضا جو حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی مزار پر جب حاضر ہوئے تو کہا کون کون تھا کہا حضرت ابو بکر بن خزیمہ بھی تھے وما عدیہ محمد بن سختی ان کے بڑے شہید دوست اور شاگرد حضرت محمد بن سختی جن کا نام اگر آپ تہذیب مطالعہ کریں تو یہ بھی گراہ کے اندر بہت بڑے امام قرار پاتے ہیں فرمایا وہ بھی ساتھ تھے وہ ماں مسائی ہونا اور تمام مسائل محدثین کی جماعت حضرت امام ابن خزیمہ کے ساتھ وہاں موجود تھی فرمایا ہم ساری جماعت وہاں پر کون جا رہے ہیں محدثین کی جماعت امام علی رضا کی خبر بن جا رہی ہے آج یہ مجھے کہتے ہیں ہم نے حدیثوں پہ چرچا کی ہم نے کہا تم نے اختلاف الدین بدعات سے دین کا کام کیا ہے احداث سے دین کا کام کیا ہے امام احمد رضا نے احداث سے دین کا کام نہیں کیا ہے بلکہ دین کی تحقیق کے لیے منسلنا پھر اسلام سنت حسنت کی عملی تجویز کی ہے حضرت گرامی فرماتے یہ محدثین چلے تو گئے ہم امام علی رضا کی مزار سے فرمایا کہ ہم نے کیا دیکھا فرمایا ہم نے یہ دیکھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رائے تو ہم نے یہ دیکھا حضرت محمد بن سختی کہتے ہیں میں نے اس بات کو دیکھا تو علماء کو میں نے بلایا کہا کہ یہ دیکھے حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ من تعظیم ہی ای ابن خزیمہ لکن کا لبو کا آتی ہم نے دیکھا کہ اہل حدیث محدثین کے امام علامہ ابن خزیمہ نے جس وقت آپ کا مزار نہیں مزار سے مستقل جو آسمانہ مجادلت میں جو جگہ تھی وہ شروع ہوئی حضرت اپنے جوتے اتار دیے اور تعظیم اور رقت ان پر شروع ہو گئی فرمایا کہ من تعظیم ہی رقتے رقتہ تھوکا کے وہ زمین کے ٹکڑے کی تعظیم میں ابن خزیمہ بالکل گویا کہ اپنے کندھوں کو جھکا کر سر کو جھکا کر بار ہو کر روانہ ہو رہے ہیں محدثین کہتے ہیں کہ وہ تباہ نہ ہو رہا وہ تدن نہ ہو نہیں رہا ماں کا ہی ہوا ہم نے دیکھا کہ آپ کو رقت آئی تھی آپ کے مزار کی
امام علی رضا کی مزار کی تعمیر کر رہے تھے، ماسٹر حجر نہ تمام محدثین نے امام علی رضا کی قبر کی تعمیر کرتے ہوئے حیران ہو گئے کہ امام اہل حدیث امام ابو بکر بن خزیمہ مزاروں کی کیسی تعمیر کرتا تھا۔
اور اسی بات کو کتاب و کتاب دوسرے الفاظ میں مختصر کروں گا۔ آپ مصر کے رہنے والے تھے، شاہ عبد العزیز صاحب کی جنگ نے بخانہ محبوسی میں لکھا کہ آپ مصر کے رہنے والے تھے، مصر میں حاسدین پیدا ہو جس کا ایک طرف آدھا ہے جی ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے کنہا شاہ تم سے کروڑوں دور۔ وہ کہا جب وہاں پر ان کے حاسدین پیدا ہوئے انہوں نے مصر چھوڑا اور ایران کا جو علاقہ جو پہلے ایران تھا مشہد آ گئے۔ فرماتے ہیں وہاں خالد رشید جب مجھے بہت سخت حاجت ہوتی فضل کو علاقہ میں علی بن موسیٰ اللہ صلوات اللہ علیہ کے تیرے والے ہیں، فرمایا جب مجھے کوئی مشکل ہوتی تو فرماتے ہیں یہ محتشین ہے، یہ نمازوں کے لیے پابند ہے، شریعت مطہرہ کی جملہ سماعت کے پابند ہے، لیکن اس کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قبر علی بن موسیٰ اللہ پر حاضر ہوتا اور حاضر ہو کر وہاں پر دعا کرتا، فرمایا میری دعائیں خدا کی دعائیں میں قبول ہوتی، فرمایا آزاد شاہی جنت ہوں، میں نے اس بات کو بار بار ادوایا ہے میں جنت ہوں، میرا بجٹ کو ہاتھ ادا اور ہر دفعہ مجھے یہی خبر آنا ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مناظر اسلام شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا محمد عباس رضوی دامت پرکاش عمرانیہ اس کے تجر بگر ہوئے، جن کی خطاب کو سننے کے لیے ہم تمام حضرات بیتاب ہیں۔ حضرت علمی بڑی گرام اور خطاب ہے اہل سنت و جماعت کے خطاب کے ہر محاذ پر آپ نے پہرا دیا، اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، اولاد میں، ان کے تصلف میں تین برکت عطا فرمائے، انہیں حافظین سے اور بد نظروں کی بد نظری سے اور بد مذہبوں کی شرارت سے اللہ رب العزت حضرت کو محفوظ اور ممنون فرمائے اور ان کا سایہ اہل سنت پر قادر قائم دائم فرمائے۔ آپ صحیح رکھیں تو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر حضرت کا خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوست کو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام علی الحدیث ابو بکر بن خزیمہ، آپ ابھی تاکید کریں تو آپ کے سامنے بات واضح ہو کہ سعید بن خزیمہ ان کی حدیث کے کتب احادیث کے اندر ان کی وہ کتاب ہے جس طرح امام بخاری کا جو نقل کے ساتھ حدیث نقل کرتے ہیں، ان کو بھی ارشاد نقل ہوا ہے، اور بڑے بڑے محدثین جہاں پر امام بیہقی کا نام آتا ہے یا جناب علامہ ابن حاکم صاحب مصطفیٰ کا نام آتا ہے، وہ سب ان کے سامنے تاجدان اور قلم سخن کرتے ہیں۔ امام ابو بکر بن خزیمہ کہتے ہیں کہ جب میں طوس پہنچا یعنی مشق پہنچا، مشق میں رہتا رہا، فرماتے جب مجھے کوئی سخت حاجت پیش آتی، بہت سخت مشکل پیش آتی، فرماتے میں علی بن موسیٰ اللہ حضرت امام علی رضا کے دربار میں حاضر ہوتا، آپ کی دربار میں حاضری دیتا، اللہ میری ہر دعا کو قبول کرتا، جنم کو ملان، فرماؤ لوگوں سنو، وہ میرے شاگردوں سنو، وہ مجھ سے حدیث پڑھنے والوں سنو، یہ کوئی ایک دفعہ کی اتفاقی بات نہیں ہے، ہاضا شعیب جنم کو ملان، یہ شعیب میرے ساتھ منتم نہیں ملان، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوئی ہے، تو وجہ تو ہاں کہتا ہر دفعہ میں نے اس کو سجا پایا ہے، ہر دفعہ میں نے اس کو سجا پایا ہے۔ خدا کے گرامی فاضل قریبی رحمت اللہ علیہ کے مسلط والوں کو نجری قبوری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قبوری۔ ہم نے اگر قبوری ہم کو کہتے ہو تو ابن حجر تو پھر ہمارے ہوئے، ابن حدان تو پھر ہمارے ہوئے، امام ابو بصیر اور صحابہ کی پوری جماعت پھر ہماری ہوئی، سرکار نے مزار کو توڑنے کا حکم دے دیا، میرے کے پاس تمام کتابوں میں بات موجود ہے، وہ جائلا نہیں بس ابھی وہ جائلا، جائلا کا فائل کون ہے صحابہ، جائلا کا فائل کون ہے صحابہ ہے، یعنی جائلا جماعت نہیں لگتا، صحابہ کی جماعت میں سے لوگ کھڑے ہوئے اور مسجد بنائی ان کی قبر کے پاس، اگر قبروں کے ساتھ مسجد بنانا اور صاحب مطالعہ کی تعظیم کرنا قبوری مطلب ہے، تو ہم کہتے ہیں جاؤ پھر تمہارے ایمان میں کوئی ابن حجر دوسرا ہے، ابن حبان جیسا کوئی ہے تمہارے پاس، لے دے کر وہ اندھا پکڑا کہ جسے کچھ نہیں پتا، اندھے کا علم تو سنے ہوئے کی وراثت ہوتا ہے، اب اس کو لا کر حیدرآباد میں کھڑا کر لیا جائے، وہ اپنی ایڑی کو ریت پر ملے تو کہے گا کہ میں شاید ریاض میں کھڑا ہوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ جناب ریاض میں نہیں کھڑے ہو، تمہارا شطر گرا ہوا، تمہیں سور نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم دراصل نجد نہیں موجود ہو، اندھے کے علم کی کیا بات ہوتی ہے، لیکن جس اندھے کے دل میں حضور، جس نابینا کے دل میں حضور تشریف فرما ہو جائے، حضور کی محبت تشریف فرما ہو جائے، پھر ظاہری آنکھوں کی اسے محتاجی نہیں رہتی، اور دل کی آنکھوں کے علم میں لطفی کو پا لیتا ہے۔ فاضل بریلوی کے جملے پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اس تسلسل کے ساتھ اہل سنت کو قبوری کہا جاتا ہے، یہ قبوری نہیں ہے، اور قبوری اگر اس معنی میں ہے
قبروں کی پوجا کرنا وہ یہ اختراع ہے. یہ اہل بدعت کا ہمیشہ اختراع رہا ہے جب اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے اپنی جانب سے مشورہ عقیدے بیان کرتے ہیں. اور ابن تیمیہ نے الابتداء میں لکھا کہ جو مکہ اور مدینے کے علاوہ کسی بکہ عرض کی تعظیم کرے وہ یہودی ہے نصرانی ہے. اس نے لکھا کہ جو مکہ مکرمہ اور مدینے کے علاوہ حرمین کے علاوہ کسی بکے کو قدر تعظیم سمجھے وہ یہودی ہے. ہم نے کہا قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ جوتے اتار دو فإن لک بجانب مقدس طوا, اس پہاڑ پر جو تو آیا ہے تو حضور پر یہ بھی مقدس ہے. حضرت موسیٰ کے لیے, قرآن مجید کے لیے اور ان تمام تفسیر کے لیے کیا کہا جائے گا؟ پتا چلا ان کا خود یہ باطل ہے. ہم ان سے کہتے ہیں تعصب کو چھوڑو, نام اپنائی کرو, پیغام فاضل بریلی کو مانو. فاضل بریلی کہتے ہیں کہ فقیر پر اللہ نے اس کی عمر کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کام رکھ دیا ہے, لیکن فرمایا کہ فضل ہی تعالیٰ اللہ رب العزت کے احسان کریم اور اس کے حبیب نبی کی توفیق رفیق سے یہ بات مکمل ہوئی کہ فقیر نے خدمات دینیہ جو پیش کی ہے وہ اس کی عمر کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تھی. تاریخ نے بھی نظر آئیں گے. فکر رضا کو اختیاری فکر کا نام نہیں, فکر رضا تعظیم کی تحریک کے تجدد سے چل رہا ہے اس کے اظہار کا نام ہے. اللہ ہمیں مسلک اہل حرم پر قابو رکھے, اور جو تنظیم اہل سنت کی خدمات انجام دے رہی ہے اللہ رب العزت ان کے ساتھ معاملت اور کندھے سے کندھا لگا کر اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادید رو محرم نہیں, مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں, مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. اس میں زمزم ہے کہ تھمسم, اس میں جمجم ہے کہ بیش, کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. بن جائے نہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے, اس نئے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. اور مقصد میں عرض کرتے ہیں سائے دیوار و خاکے ڈر ہو یارب اور رضا. یا رسول اللہ, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ سائے دیوار و خاکے ڈر ہو یارب اور رضا, ماہی سے بے ہی میں قیصر شو کے تختے جنگ نہیں. اب بلا دعوت خطاب دی جاتی ہے حضرت علامہ مولانا سید صاحب مراب خطاب قادری دامت برکاتہم العالیہ کو تشریف لائیں, اور آج کی محفل کی مناسبت سے خطاب کرنا قبل کے حضرت کا خطاب شروع ہو. بیچ میں جو جگہ باقی ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں تشریف رکھیں, کیونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے. ابھی انتظامیہ نے بتایا کہ انہیں آگے کر دیں تاکہ جگہ ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ فوزیہ, سید رضا, سید رضا. حضرت علامہ دین طریقت مولانا سید شاہ سراب الخطاب قادری دعوت برکاتہم العالیہ امیر جماعت اہل سنت کراچی سابق ممبر قومی اسمبلی حکومت پاکستان.
وقت اصل میں کافی ہو چکا, مولانا ہمارے مہمان ہیں, میری تفریح تو روزانہ سنتی رہتے ہیں. میں اپنا وقت مولانا محمد عباس قادری صاحب کو دیتا ہوں.
زد مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے آنازہ فرماتے ہیں امام اہل سنت. فرماتے ہیں زد مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے, حد اوسط نے کیا سہرا کو کبرا نور کا, دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا, من رہا یہ کیسا آئینہ دکھایا نور کا, قبر انور کہیے یا کھلتے ماندہ نور کا, جب سے اطلس یا کوئی سادہ سا کبا نور کا, عرش دی پھر دوست دی اسیان والا نور کا, یہ مسلمن کن وہ مسکو آلہ نور کا, آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا, آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا, تاب ہے بے حکم فرمائے پرندہ نور کا, بھیک لے سرکار سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, بھیک لے سرکار سے, بھیک لے سرکار سے, لے چند کاسا نور کا, مانے لو تیبہ میں بڑھتا ہے مدینہ نور کا. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو محل بہتے ہیں اطلاق آتا نور کا، یا رسول اللہ یہ جو محل بہتے ہیں اطلاق آتا نور کا، ایک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، یا رسول اللہ بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین پاس۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، کاف گیسو کاف ہا یا عین پاس سورہ منجل شروع ہوتی ہے رکوع مقدار، ان کا ترجمہ علماء سے یہی سنا، اساتذہ سے یہی سنا، اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اعلیٰ حضرت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انور کی تعریف کرتے ہیں، سر انور کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کاف جیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین پاس، کاف ہا یا عین پاس ان کا ہے چہرہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء اجزا ہے تو، تو بالکل ہے جملہ نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دی جاتی ہے، جو ہماری دعوت پر دبئی سے آئے ہوئے مہمان ممتاز عالم دین پاک والے نسل کے رضا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عباس رضوی صاحب دعوت برکات العالیہ کو قبل اس کے حضرت کا خطاب شروع ہو، پرجوش نعروں سے حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، نعرہ خوفیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان احمدیہ جاری رہے گا، فیضان احمدیہ۔ حضرت علامہ کا خطاب شروع ہو رہا ہے، آپ حضرات نہایت ہی سکون اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ تشریف رکھیں، ہمارے دبئی سے آئے ہوئے مہمان ہیں ممتاز پنڈال میں جو خالی جگہ ہے اس کو ذرا پر کرنے، بڑی مہربانی۔ حضرات محترم، یہ تین روزہ تقریبات کی دوسری نشست ہے، تیسری نشست انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل صبح 10:30 بجے کے قریب شروع ہوگی، جس میں 139 علماء فضلاء قراء افواج کرام کی رسم دستار بندی ادا کی جائے گی۔ ممتاز علماء اہل سنت مسائل نظام اپنے سرکار مبارک سے اسی دستار بندی کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عباس رضوی صاحب دامت برکات العالیہ دبئی۔ نہیں جب نعرہ لگائے تو اتنا لگاؤ، لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر چھوڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر چھوڑ دیتا تھا، کہتا اگر سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، مولانا مفتی محمد عباس رضوی صاحب دامت برکات العالیہ دبئی۔ جلسے کے دام پر ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ تفرق توشے کی صورت میں پیش کیا جائے گا، تمام حضرات کی گزارش ہے کہ ضرور توشہ تحاول پر بات کر جائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد و کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات قدس پر ہدیۃ تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف فرما تھائے مبارکہ کے بعد جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ یوم رضا کے سلسلہ میں یہ محفل پاک منعقد ہے. بے شمار علماء کرام ہمارے مسلکی جید شخصیات موجود ہیں, بہت ساروں کے بیانات آپ نے سنے. مجھ جیسا ایک کامل آدمی, میں ویسے ہی ڈر رہا تھا اور قبلہ شاہ صاحب نے یہ فرما دیا کہ اپنا ذہن بھی میں دیتا ہوں, مجھ پہ ایک اور بوجھ ڈال دیا. دعا کریں اللہ جل مجد کریم امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کی پرچار کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت کے بارے میں, آپ کے عقائد کے بارے میں مختصر کچھ گزارشات پیش کروں گا. امام اہل سنت کے اعتقادی ماخذ کیا ہے, چند مسائل جو آج اختلافی مسائل بنے ہوئے ہیں بد قسمتی سے, ان پہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اور پھر ان کے دلائل مختصر جو ایسے کریمہ تلاوت کی ہے اسی کا ہی طرف ترجمہ پیش کروں گا اور مختصر پیش کروں گا, اس لیے کہ نہ وہ علم ہے نہ وہ طریقہ ہے اور نہ ہی وہ میں بیان کر سکتا ہوں جو اللہ جل مجد کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں اس آیت کریمہ میں جو کچھ بھی بیان فرمایا. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو نہیں سکتا. یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ایک ہے عربی زبان, وہ بھی بڑی وسیع ہے, لیکن جو قرآن ہے وہ ایسی وسعتوں والا ہے کہ کسی بھی زبان میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. رب کریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا کا, اے محبوب ہم نے آپ کو ارسال کیا, ہم نے آپ کو بھیجا. ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ترجمہ آج کل جو اردو میں ہے اس کا کیا جاتا ہے پیغمبر, بہت سارے لوگوں نے یہ ترجمہ کیا, عام طور پہ چلتا ہے, لیکن یہ رسول کا حقیقی ترجمہ یا معنی بیان نہیں کرتا. ایک صرف پیغام لے کے آنے والا, صرف پیغام لانا اور اگلے پاس پہنچا دینا, ڈیوٹی ختم. آج کل یہی بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی کما حق و حو انجام دی, جو ان کے ذمہ لگا تھا انہوں نے پورا کر دیا, اس میں ایک قطرہ برابر یا ایک ذرہ برابر کمی نہیں کی, لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کے چلے گئے, ان کا کام ختم ہو گیا. اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق, ان کی ذات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. وہ قرآن دینے آئے تھے, رب کا پیغام دینے آئے تھے, وہ انہوں نے دے دیا. بلا مثال و تمثیل وہ تو ایسی مثالیں دیتے ہیں معاذ اللہ اکبر اللہ, کہ جیسے ایک ڈاکیا ڈاک لے کے آتا ہے, ایک شخص کا پیغام دوسرے کے پاس لاتا ہے, وہ پیغام اتار کے چلا جاتا ہے, اصل مند ڈاک پڑتا ہے, ڈاکیے کے پیچھے نہیں بھاگتا. نبی کریم رب کا پیغام لے کے آئے, وہ پیغام دے کے چلے گئے. اب ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن کے احکام پہ عمل کرنا چاہیے, نبی کی ذات کو اب ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گئے, ہمیں بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینی ہیں. وہ ایک پیغام لے کے آئے تھے, اس کو پہنچا گئے. آپ نبی کی بات کرتے ہیں, قرآن کی نہیں کرتے. عام طور پہ آپ نے یہ پروپیگنڈا سنا ہوگا, کیا قرآن کو چھوڑ رہے ہیں معاذ اللہ اکبر اللہ, احکام کو چھوڑ رہے ہیں اور نبی کی ذات کے ساتھ آپ وابستہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہی کام ہوتا کہ صرف پیغام ہی پہنچانا ہے, صرف قرآن ہی پہنچانا ہے, تو دیکھیے رب کریم نے ایک جگہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم کی دعا کا ذکر کیا کہ جب خانہ کعبہ بن گیا. آپ نے یہ واقعہ بے شمار بار سنا ہوگا, میں صرف اشارہ کروں گا. تو انہوں نے جہاں دعائیں مانگی, ایک دعا یہ مانگی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم کتاب حکمہ بھائی ان کا ان پر عزیز الحکیم. باری تعالیٰ تو اپنا رسول بھیجو تجھے ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے, موجودات دکھائے, کتاب و حکمت دکھائے, ان کا تذکیہ کرے, تو غالب حکمت والا. جب رب کریم نے اس دعا کو قبول فرمایا اور قبول فرمانے کا اظہار کیا, تو رب کریم نے اس آیت کی تھوڑی سی ترتیب بدل دی. وہی چار سکتے جو حضرت ابراہیم نے بیان کی تھی, رب کریم نے بھی وہی بیان کی. ومن الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهان يزكيهم تھا چوتھے نمبر پہ یہاں يزكيهم ہے دوسرے نمبر پہ اگر معاذ اللہ اکبر اللہ دعا دینا تھی تو ہم اسی وقت کہہ دیتا ابراہیم تو نے ترتیب بدل دی ہے یزکی ہے کو دوسرے نمبر پہ لانا چاہیے تھا تو چوتھے نمبر پہ لایا جب ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یزکی ہم چوتھے نمبر پہ لائے قرآن کی جہاں زبر ہے زبر ہی ہونی چاہیے جہاں زیر ہے زیر ہی ہونی چاہیے رب کریم نے وہی صفات بیان کی لیکن یزکی ہم کو پہلے لے آیا کیونکہ لوگوں کے ذہن میں خیال ہوگا آئے گا کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ نبی کا کام نہیں ہے یہ قرآن کا کام ہے یہ سنت کا کام ہے کتاب و سنت پڑھو تم کامل ہو جاؤ گے قرآن و حدیث پیدا کرو تم پکے مومن ہو تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جس نے قرآن پڑھا اس کا تزکیہ نفس ہو گیا جس نے سنت پیدا کیا اس کا تزکیہ نفس ہو گیا اب یہ جو بھائی عزتی ہیں چوتھے نمبر پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تزکیہ ہے حقیقت میں قرآن و سنت کر رہا ہے لہذا اب نبی کی ضرورت نہیں ہے قرآن و سنت پہ عمل کرو تو تم ولی بھی بن گئے تم مومن بھی بن گئے تم رب کے قریب بھی ہو گئے تم جنت میں بھی چلے گئے رب کے قریب نے اشارہ فرمایا نہیں قرآن و سنت کی سمجھ اسے آئے گی جسے میرا محبوب نظر کرم فرما کے جس کا تزکیہ نہ فرمائے اور اگر نبی تزکیہ نہیں کرے گا تو نہ قرآن کام آئے گا نہ سنت کام آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جس کا رابطہ جس کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کو راہ ہدایت پہ چلا دے گا اب وہ سنت پہ عمل کرے گا تو سنت اس کو راہ ہدایت پہ چلا دے گی اور اگر نبی کی ذات کو چھوڑ کے اس کو واسطے کو نکال کے قرآن و سنت پہ عمل کرے گا تو پھر کبھی بھی قرآن و سنت اس کو راہ ہدایت نہیں دکھائے گا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہوں گے یقرؤون القرآن لا یجاوز قافیہ قرآن کو خود پڑھنے والے ہوں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا یخرجون من الدین کما یخرج الصاعق من الرمیۃ صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن پڑھنے والے کو اللہ کے پیارے محبوب فرما رہے ہیں کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے سے نکل جاتا اب جب قرآن پڑھنے والے کا یہ حال ہے تو دوسری کتابیں پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو قرآن اور دوسرا اللہ لسانہم قول خیر البریہ کہ ان کی قول خیر البریہ فرمایا ان کی تو ہر بات بات میں اللہ کے نبی کی بات ہو میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں میں تو کسی طرف جا ہی نہیں رہا اب فرمایا کہ جب وہ ان کی بات بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زبانوں میں قرآن ہوگا تو پھر بھی دین سے نکل جائیں گے تو پھر کیسے پتا چلے کہ دین پر کون رہ گیا فرمایا دین پر وہی ہوگا قرآن پڑھنے سے پہلے یا قرآن کے ساتھ رابطہ کرنے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب سے رابطہ کریں گا ارسلنا کا بے شک محبوب ہم نے ارسال کیا ہے ہم نے بھیجا ہے تو ہمارا بیٹا ہوا ہے تو ہمارا رسول ہے اب ایک اس میں یعنی علماء نے یزکی میں اور بھی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے صرف حرض یہ کہہ رہا ہوں کہ رب کریم کے رسول کو صرف پیغام بھر سمجھ لینا صرف معاملہ ایک ڈاکیہ سمجھ لینا اور یہ سمجھنا کہ قرآن و سنت دے کے چلے گئے اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے چاہیے یہ قرآن کی نص کے اور قرآن کی روح کے ہی خلاف ہے تو ہمارا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا تو کیا دے کے بھیجا کیا ویسے جیسے ہم نبی آئے ویسے جیسے ہم آ گئے جیسے تم آ گئے جیسے دوسری دنیا آ گئی خالی جھولی دے کے بھیج دیا تمہیں ان ارسلنا کا شاہدا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اب شاہد ہم تو یہی ترجمہ کرتے جاتے ہیں اور گزرتے جاتے ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گواہ بن کے آ گئے, یا سید اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا کہ لو یہ ترجمہ وہ بھی ہے, اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں. پھر تو میں کہہ رہا ہوں کتنے ترجمے ایک لفظ کے نیچے ہم کریں گے. سید اعلی حضرت نے ہی نقل فرمایا کہ ایک ایک لفظ کے نیچے بعض علماء نے لکھا 7,00,000 معانی ہیں. اب کون سی تفسیر ہے جو ان کو قابو کرے گی, جو ان کو گھیرے گی؟ فَإِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے. تو شاہد کیا ہوتا ہے؟ جو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا اللہ اکبر. محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا, اتنا صحیح ترجمہ. اس پر بھی اعتراض, یہ ترجمہ کیسے کر دیا, یہ ترجمہ تو صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک ترجمہ ہے لغوی, پہلا حقیقی ترجمہ کہ شاہد و مشہود, اس کو کہتے ہیں ہو الحاضر و مال مشاہدہ تھے اما بالبصر او بالبصیرہ تھے. میں شاہد مشہود اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو اور دیکھ بھی رہا ہو, حاضر ہو اور ناظر بھی ہو, یا دل کی آنکھوں سے یا سر کی آنکھوں سے. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں, یہ امام اہل سنت کے عقیدے کا ایک یعنی ماخذ کے طور سے قرآن کے امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, کہیں گے کہ ٹھیک ہے ترجمہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ عربیہ بڑی وسیع ہے, ایک ایک لفظ کے کئی کئی ترجمے ہیں. لیکن جو تم ترجمہ کر رہے ہو یہ لغوی طور سے ترجمہ تو صحیح ہے, لیکن کیا یہ ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیج بھی بیٹھا ہے یا نہیں؟ ترجمہ تو ہو سکتا ہے لغوی لحاظ سے, لیکن کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے بھی کہ نہیں؟ بلکہ آج کل تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی خدا کی طرح اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟ آج کل سوال یہ کہ اللہ کی طرح, کیا اللہ کے نبی اللہ کی طرح حاضر و ناظر ہیں؟ جبکہ پہلے نمبر پہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ہی نہیں ہے. یعنی جب آپ نے اس کو پیش ہی ایسا کر دیا کہ پہلے اس کا مطلب اللہ کو مانا جائے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, تو پھر اگر نبی کو مانا جائے تو شرک ہو جائے گا. جبکہ انہیں کے علماء نے ابن تیمیہ تک نے الحمدیت الکبریٰ میں لکھا کہ رب کریم کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنا گمراہی ہے. اور ہمارے تو بعض علماء نے کفر لکھا اور بعض نے گمراہ لکھا. گمراہ بھی لکھا کہ اللہ جل مجد و کریم چونکہ جگہوں سے پاک ہے, رب جگہ سے, تو لہٰذا اس کا مطلب ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا جائے تو کم از کم شرک تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوتا, نہ احناف کے نزدیک, نہ احمد خلاصہ کے نزدیک, اور نہ ہی غیر مقلدین کے نزدیک. کم از کم شرک نہیں ہے, اس کے علاوہ جتنی بات ہے وہ دوبارہ ہو جائے گی, اس سے بات ہو سکتی ہے. یہ تو طے شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننے سے شرک لازم کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوتا. بلکہ امام نے بھی لکھا عرش الرحمان نے بھی اور حمیت الکبریٰ نے بھی کہ اللہ جل مجد و کریم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رب عرش پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا, اور معاذ اللہ فیض اللہ پچھلی رات کو اترتا ہے پھر صبح کو چڑھتا ہے. تو یہ ایک تو ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنا آپ جگہ پہ یہ شرک کسی کے نزدیک بھی نہیں. جو سوال کرے پہلے اس کو یہ کہو کہ پہلے تم یہ ثابت کرو نا کہ رب کریم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. تو جب تم یہ ثابت کرتے تو اس کا شرک کا مسئلہ جو سمجھنے میں ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ کیا واقعتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟ کیا قرآن و سنت میں اس کے دلائل ہیں, یا صرف ایک ترجمے کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر کہہ رہے ہیں؟ اگر اسی پر بات کرو تو یہ بھی بہت لگتا ہے, لیکن میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک دو دو مثال دوں گا. علماء قرآن و سائل سنتے رہتے ہیں, حدیث اور قرآن کی آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں, تھوڑا فضل آپ کو تیز ہونا پڑے گا میرے ساتھ. ایک ایک دو دو میں مثالیں دیتا جاؤں گا تاکہ آج کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ آج کے سنا بن میں اس کا ترجمہ ہو جائے. تو ہمیں ان ارسلنا کا شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو کائنات میں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. کیسے؟ جب ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. جیسا کہ ایک جگہ میں جنہ مجدور کہیں میں ارشاد ہوا, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ کا تم نے بھی چھوڑ دیا کہ مومنوں کے قریب ہے نا, تو مومن جہاں ہوگا وہاں ہوگا, جہاں مومن نہیں تو وہاں تو پھر اللہ کے نبی نہ ہوئے نا. اس کا مطلب ہے مومنوں کے جانوں کے قریب ہیں. تو میں کہتا دنیا کا کوئی حصہ بتاؤ جہاں مومن نہیں ہے. مومن کہا, صرف بشر نہیں کہا, یعنی صرف بشر نہیں کہا کہ بشروں میں جو مومن ہوں گے وہ, صرف مومن کہا ہے نا مومنین کی جانوں کے نزدیک. تو مومنین میں بشر بھی ہے, جنات میں بھی مومنین ہے, فرشتوں میں بھی مومنین ہے. جہاں کوئی بشر نہیں ہوگا, جہاں کوئی جن نہیں ہوگا, وہاں رب کے فرشتے تو ہوں گے نا. رامن کا کافروں کے ساتھ بھی رب کے فرشتوں کی ڈیوٹی تو ہے. تو میں جہاں جہاں بھی کوئی مومن ہے وہاں میرا محبوب ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرا محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. یہ اب کائنات کہاں سے ہے, کب سے ہے, کب تک رہے گی, یہ تو نہیں کہا نا کہ صرف عرب کے لیے یا آجم کے لیے یا اپنے دور سے لے کر آخرت کے لیے, یہ نہیں کہا. میرا محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے, مصرافہ رحمت ہے. تو جب سے کائنات ہے تب سے میرے محبوب کی رحمت ہے, اور جب تک کائنات رہے گی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رہے گی. ایک حدیث بخاری شریف میں ہے, علماء کرام جانتے ہیں, مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انتظار کر رہے تھے, کافی دیر ہو گئی, صحابہ کرام تھک چکے تھے, ابھی نماز عشاء نہیں ہوئی تھی. جب میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت روح زمین میں صحابہ تمہارے سوا کوئی نماز کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا. کیا مسجد نبی کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی کہ جہاں کوئی رب کی عبادت کرتا, یا مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ, مدینہ شریف کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں کوئی رب کی عبادت کر رہا ہوتا پوری دنیا میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میرے آقا کریم نے یہ فرمایا ہے, اس وقت آقا کریم کائنات کے لڑنے زمین کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر رب کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو صرف میرے صاحب بیٹھے ہیں. اب پوری کائنات میں یعنی کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا, تو میرے آقا یا تو کہیں کہ نہیں صرف آقا کریم نے جو بولا تو معاذ اللہ یہ سچ نہیں تھا, اور اگر سچ نہیں تو نبی کو معاذ اللہ تم جھوٹا کہہ رہے ہو. اصل ضرور تھا میرے آقا نے جو کہا سچ کہا. کائنات اس وقت کوئی بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کے سوا رب کی عبادت کے انتظار میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا. اب دوسرا مانا میں کہتا ہوں, یہ نہیں کہ اس کے ختم ہو گئے, یعنی اس کے ترجمے بے شمار ہیں, اس کے دلائل بے شمار ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی جیسے فرما دیا کہ میں کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. مسلم شریف میں حدیث شریف ہے, میں زبانی الارض بنا رہی تو مشارے کا ہوا مزارے پر, ساری کائنات رب کریم نے میرے سامنے کر دی, میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا ہے, اس کے مغربوں کو بھی دیکھا ہے. دوسرا معنی جو علماء کرام نے شاہد کا کیا ہے, علامہ ابن منظور نے اپنی کتاب مثال العرب میں کیا ہے, شاہد و شہید ہو اللہ نے لا لگی بین ان علم ہی شاہد. شاہد و شہید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے علم سے کوئی ایک شے بھی چھپی ہوئی نہ رہے, کائنات میں کوئی ایک شے بھی چھپی ہوئی نہ رہے تو وہ شاہد ہوگا. تو میرے آقا شاہد کامل ہیں, اس لیے کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چھپی ہو. وہ کہتا ہے علم ہے تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ کلی کا جو لفظ ہے نا یہ غلط ہے, یہاں آگے مسئلہ بنتا ہے. دیکھیے رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں کتنی ہی جگہ اس کا اظہار کیا, کہیں تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب جو کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا, جو کچھ بھی وہاں جانا تھا معلوم تھا, محبوب جو کچھ بھی نہیں جانتا, ایک ایک چیز کا میں نے علم عطا فرما دیا. صحابہ کرام نے کل کا لفظ بول کے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں غیرت کا اظہار کیا. حضرت معاذ بن ثابت کا واقعہ بڑا مشہور ہے, پھر طبرانی موجب قدیم ہے, اور امام حاکم نے دو جگہ مسند میں اس کو نقل کر کے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. علامہ ابن کثیر نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے. یہ اس لیے والا دینوں کے وہ چونکہ اس کو بہت بہت پر مانتے ہیں, تو حضرت اسی طریقے سے امام حارث نے اپنی مسند میں اس کو باخر نقل کیا کہ حضرت سیدنا خواب ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ نے گزر رہے ہیں تو پھر نفر قیادوں نے بلایا سنا سوال سنا ہے تیرے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے, ذرا ہمیں بھی جو ہوتا. تو حضرت سواد ابن قارب کہتے ہیں اے امیر المومنین میں ہندوستان میں تھا, میں نے ایک جن کو کیلا ہوا تھا, جن میرے کاموں میں تھا, ایک رات میں سویا ہوا تھا تو جن آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ اے سواد جو دنیا آخرت کی تو نے سعادتیں لینی ہے تو جا مدینے چلا جا, اللہ کا محبوب آ گیا. میں نے بات آئی کے کر دیا سو گیا, پھر چند دن گزرے پھر وہ آیا, پھر یہی بات ہوئی, تیسری بار پھر آیا, اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا, میں تجھے آخری بار بتا کے جا رہا ہوں, اگر دنیا آخرت کی ساتھ سے لینی ہے تو جا چلا جائے, اللہ کے محبوب آ گئے. کہتے میں نے رکھتے سفر بندا, وہ چلتے چلتے جب میں آقا کی بار جانے پہنچا, مدینہ طیبہ میں پہنچا تو آقا کی تشریف لا رہے تھے, مجھے دیکھا مسکرائے اور فرمایا سواد کیا ہی اچھا ہوتا جب پہلے دن تو اس کی بات مان جاتا تھا. اللہ اکبر. اسواد ابن قارب کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ہندوستان میں, میں وہاں سویا ہوا, جو خوابوں کو بھی ہندوستان میں سوئے شخص کے خیالوں کو بھی جانتا ہے وہ واقعی رب کا رسول ہو سکتا ہے, وہ رب کا نبی ہو سکتا ہے. حضرت اسواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی ناشریف میرے آقا کی بارگاہ میں کہی, مولو کے مطابق جو ہے انہوں نے کیا اشھد ان اللہ لا رب غیرہ وانک معبود علی کل غیب, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں محبوب آپ رب کے کلی غیب پر ایمان مومن جو ہے, یعنی آپ ہمارے امیر بنا کے بھیجے گئے. اب یہ حدیث ہی جو ہے الحمدللہ سارے اختلافی مسئلے جتنے حضرات اور علم غیب کے ہیں سارے کے سارے مٹا دیتی ہے. جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں, اگر علم ہوتا تو ستر کاریوں کو کیوں بھیج دیا گیا, اگر علم ہوتا تو حضرت عائشہ کا ہر گم ہوا بھول کیوں نہیں پڑے, حضرت عائشہ میں الزام لگا آپ بھول کیوں نہیں پڑے, جتنے بھی اعتراض ہو سکتے ہیں سارے سنتے جائیں. اور اس ایک حدیث ہی جو حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سامنے پیش کی, میرے آقا کے سامنے کہی, یہ ہے تو موقوف لیکن حقیقت میں مفہوم بن جاتی ہے کہ جب آقا کریم نے سنا اور اس کی تائید فرمائی تو آج اس حدیث ہی کو دیکھتے چاہیے. امین وہ ہوتا ہے جس کے پاس امانت ہو لیکن اس میں خیانت نہ کرے. اب علم ہے رب کا, امام علیہ سنت کا مطلب کیا ہے کہ علم غیب رب کے ضلع میں ایک ذرہ بھی نہیں جانتا, یہ قطرہ بھی نہیں جانتا, جتنا دیا جس کو دیا رب کریم نے دیا ہے. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دیا ہوا رب کا ہی ہے, لیکن کائنات کے سارے علم اکٹھے کیے جائیں جس میں انبیاء اولیاء کے سارے علوم ہوں تو سارے کے سارے علم مل کے بھی میرے آقا کریم کے علم کے ساتھ سمندروں میں سے قطرہ نہیں بنتے. تو اب میرے آقا ٹھہرے امین. امین وہ ہوتا ہے جس کے پاس امانت ہو لیکن صاحب مال کی اجازت کے بغیر اس نے تصرف نہ کرے. اگر کبھی میرے آقا نے فرما دیا کہ میں علم غیب نہیں جانتا, یا ایک چیز کا جواب نہیں دیا, یا بر وقت جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور وہاں آقا نہیں بولے, حالانکہ اس کے آقا کے نہ بولنے میں بھی لاکھوں ہجوتے ہیں, وہ باہر بھی ہو چکی لیکن اگر چندوں کو پتا نہیں چلتا, میں کہتا ہوں اگر چلو ایک منٹ کے لیے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آقا بولنے نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھی تو کیوں نہیں بول رہے؟ اس لیے کہ آقا کے پاس علم رب کریم کا علم ہے. آقا کریم نے رب کریم نے شاہ مصطفیٰ کریم آپ خاموش رہے, آپ کے خاموش رہنے سے بھی شریعت بنے گی, آپ کے بولنے سے بھی شریعت بنے گی. تو جہاں آقا نے نہیں جواب دیا وہ نہیں, یہ نہیں کہ علم نہیں, علم ہے لیکن رب کی طرف سے حکم کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر اپنی طرف سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے امین نہیں رہے, اور اگر امین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے پاس رب کریم کے علم کے خزانے ہیں, لیکن بولیں گے تب جب میرا محبوب جب رب کریم حکم فرمائے گا. کتنے محبوب بولو. اب اس پہ بھی الحمدللہ اتنی احادیث کریمہ ہیں علم غیب پر بھی کہ رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنے علم غیب عطا فرمائے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس کو میں نے امام بخاری کے سامنے پیش کیا اور امام بخاری نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. امام دارالقطنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی 15 سندیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں صحیح حدیث کی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے طرق کو اکٹھا کیا ہے. اس طریقے سے بے شمار محدثین نے اس کے طرق کو اکٹھا کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو رب بھی آپ نے پورا. میں نے رب کریم کو ایک بہت ہی اچھی صورت میں دیکھا اور رب کریم نے مجھے پوچھا اے میرے محبوب بتاؤ فی ما یقتسم المالا والعلا، کہ مالا والعلا کے فرشتے جو ہیں کس چیز میں جھگڑتے ہیں. میں نے کہا اللہ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ جل مجد کریم نے سب سے قدرت عبداللہ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے پورے جسم میں پائی. فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے میرا مجھے اس کا علم ہو گیا. اور ایک حدیث میں پتہ چل جانی کل شہی رب کریم کے اس عمل سے کائنات کی ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی، وعرفت، اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. صرف دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ دیکھ کے پہچان بھی لیا ہے. تو علم غیب پہ بھی الحمدللہ سیدی اعلی حضرت نے الدولت المفیہ نامی کتاب لکھ کے حرف آخر کر دیا الحمدللہ. کیا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنے علوم ہیں اور کیا ان کی کوئی یعنی مخلوق کے لحاظ سے کوئی حد ہے، یعنی رب کے لحاظ سے تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رب کا علم جو ہے وہ ایسا علم ہے جس کی انتہا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے علم کی اس کی طرف سے تو انتہا ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے علم کی انتہا ہو جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے علم کی وہاں سے جو ہے بلندیاں شروع ہوتی ہیں. رب کریم نے ارشاد ہمارا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. جیسا میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہے، یہی کسی محفل میں ہماری ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک جگہ بات ہو رہی تھی علم غیب میں، تو اس نے کہا دیکھیے رب کریم نے غیب کی خبر دی، غیب نہیں دیا. ماں کان اللہ ہو لیکن لیکن اللہ لگئی دے ولیکن اللہ یائی تبین رسول ہی میشا، رب کریم جس کو چاہتا اس کو اطلاع دیتا ہے. تو نبی مطلع علی غیب ٹھہرے، علم غیب نہیں دیا. جیسا کہ میں پوچھوں یہ مسئلہ کہاں ہے، آپ کہیں بخاری میں ہے. بخاری کہاں ہے؟ آپ کہیں میری لائبریری میں پڑی ہے. آپ نے مجھے بخاری کی اطلاع دی ہے، بخاری اٹھا کے نہیں دے دی. رب کریم کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں غیب کی اطلاع دیتا ہوں، غیب کی خبر دیتا ہوں، غیب نہیں دیتا. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نبیوں کو رب کریم نے اطلاع دے دی. تم کہتے ہو رب کریم نے غیب دے دیا، تو یہ چونکہ قرآن کے خلاف ہے. تو رب کریم کو چونکہ پتا تھا کہ یہ اعتراض ہونا ہے کہ کہیں تو مطلع علی الغیب فرمایا اور کہیں فرمایا عالم الغیب. عالم الغیب رب کریم ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. اطلاع دینی اور ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں کو اپنے غیب پر مسلط کر دیتا ہے. اب دیکھو اظہر یظہرو وہ معنی جو ہے یہ المنجد جو 10 دیوبندیوں نے مل کے جس کا ترجمہ کیا ہے اس میں یہی ترجمہ کیا، یدھر والا عدو ہی وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا، مسلط ہو گیا. اور قرآن کریم نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو دین حق دے کے بھیجا. کیوں؟ لیجدھر، تاکہ وہ غالب کر دے، وہ مسلط کر دے. اور قرآن کا ترجمہ قرآن کرے، قرآن کا ترجمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرے، قرآن کا ترجمہ لغت عرب کرے یا کوئی صحابی کرے، تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ ماننی پڑتی ہیں. اور جو ترجمے جس ترجمے سے چاروں چیزیں متفق ہو جائیں. تو فرمایا وہ اپنے غیب پر مسلط کرتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا فرمایا، اور یہی عبارت امام غزالی سے ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کی، کہ نبی کو رب کریم ایک صفت عطا فرما دیتا ہے، وہ صفت اس کے پاس ہوتی ہے، وہ اس نے عطا فرما دی ہے کہ جس صفت کے ساتھ وہ نبی آنے والی چیزوں کو جان لیتا ہے. تو اس لیے ارشاد ہے میں نے مسلط کر دیا. اس کا ترجمہ سارے اصل میں اللہ احد ہی غیبن اور غیب ہی احدن میں کر دیتے ہیں. یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ ترجمہ لا غیب ہی احدن کا ہے یا لا احد ہی احدن کا. سر ترجمہ یہ کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ
کہ وہ اپنا غیب کسی کو بتاتا نہیں. یہ ترجمہ کس بات کا ہے؟ لا احد ہی غیبن. اور رب کریم نے کیا کہا؟ لا غیب ہی احدن. کسی کو غیب پر ظاہر نہیں کرتا یا غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا, اس کا مطلب الا احد ہی غیب. تو رب کریم نے کیا کہا؟ الا غیب ہی احد. غیب پر مسلط نہیں کرتا, غیب پر اطلاع نہیں دیتا, یا کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا, یا غیب کو کسی پر اطلاع نہیں کرتا. کتنا فرق ہے اس میں. الا ماشاء اللہ سب نے ترجمہ یہ کیا. الا غیب ہی احدن کا ترجمہ نہیں کیا, الا احد ہی غیبن کا ترجمہ کر دیا. تو جب یہ ترجمہ صحیح ہوگا تو کم از کم علم غیب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا ہے تو ترجمہ کنز الایمان پڑھو. اب انہوں نے سارے کا سارا مسئلہ ہی بدل دیا, آیت کریمہ کی ترتیب ہی بدل دی. تو فرمایا محبوب کو ہم نے اپنے غیب پر مسلط کر دیا ہے. اب جو مسلط ہوتا ہے, جو غالب آ جاتا ہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر رب کے غیب کے خزانے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے عطا فرما دی. حضرت سید عمر فاروق بھی راوی ہیں, عمر بن اختب بھی راوی ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان بھی راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. سینا فاروق اعظم سے جو روایت ہے صحیح بخاری جی میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کریم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں خبر دینی شروع کی. کہاں سے شروع کی؟ ان بد ال خلق. یہ نہیں کہ جہاں سے آدم علیہ السلام شروع ہوئے, یہ نہیں کہ جب سے زمین بنی, جب سے مخلوق شروع ہوئی. اب خبر تو وہی دے گا نا جو جس کو علم ہوگا. جس کو علم ہی نہیں اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہے. تو فرمایا اس نے کہاں سے, آقا نے کہاں سے شروع فرمایا؟ جب خلق کا آغاز ہوا. کہاں تک گئے؟ جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ رہے ہیں. ایک شخص کو بہاری ہی کی ریسا فرمایا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا, سب سے آخر میں. اللہ عالم بالثواب ورسولہ, کہ وہ جو ہے ہزاروں سال, لاکھوں سال, کروڑوں سال, اربوں سال کب تک رہے گا اور کب نکلے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اب دیکھ رہا ہوں, چلتا ہے گرتا ہے, اٹھتا ہے چلتا ہے گرتا ہے. جو صدیوں بعد ہوگا میرے آقا اب دیکھ رہے ہیں. اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کی رفتار, آئنسٹائن کا یہ قول مشہور ہے کہ جس کی رفتار زمانے سے تیز ہو جائے وہ آنے والی چیزوں کو دیکھے گا. آج کا سائنس بھی یہ مان رہا ہے. اور میرے آقا کی رفتار کتنی ہے؟ وہ معراج کی رات آپ نے دیکھ لی. جس کی رفتار زمانے کی رفتار یہ ہے کہ آقا کریم وہاں سے ہو کر آ گئے اور ابھی پانی چل رہا ہے, ابھی بستر گرم ہے, ابھی زنجیر ہل رہی ہے, یہ زمانے کی رفتار ہے اور میرے آقا کی رفتار ہے. اگر اس کو آپ گننے پہ آئیں تو ہزاروں سال لگ جائیں. میرے آقا ہزاروں سال کا سفر طے کر رہے, ابھی زمانے نے چند منٹوں کا سفر طے کیا تھا. تو آج کا سائنس بھی یہ مان رہا ہے کہ جس کی رفتار زمانے سے تیز ہو جائے گی وہ آنے والی چیزوں کو دیکھے گا. صرف جانے گا نہیں, ایک ہے جاننا, ایک ہے دیکھنا. میں وہ آنے والی چیزوں کو دیکھے گا. قیامت کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں, قیامت کے بعد جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, جہنمیوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا میرے آقا اسی وقت اس کو دیکھ رہے ہیں. تو علم غیب میں بھی بے شمار یعنی دلائل ہیں. اب تیسرے معنی کی طرف اگر جائیں جو معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے, شاہد کا گواہ. ممکن ہے آپ کو صبح ہی کو کہہ دی وہ بڑی باتیں تو کر رہا تھا, ترجمہ کیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں تو ترجمہ گواہ ہی بنتا ہے نا, میں گواہی دیتا ہوں. تو شاہد کا معنی تو ہوا گواہ. ان ارسلنا کا شاہدہ محبوب, ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. تو اب ذرا یہ بتائیے کہ گواہ کون ہوتا ہے؟ بھئی میں یہاں ابھی آیا,
اور میں پہلے تھا ہی نہیں, یہاں پہلی نشست گزر چکی, مجھے نہیں پتا, میں تھا ہی نہیں. میں کہوں وہاں کی یہ بات ہوئی, ہر آدمی کہے گا مولانا جب آپ موجود ہی نہیں تھے تو آپ کی خبر کا اصلیہ کیا ہے. تو میں ایک ایسا آدمی کھڑا کر دوں جس کو نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں, مجبور شخص ہے, تو آپ اس کی بات مان جائیں گے؟ میں گواہ بھی وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اور موجود ہوتا ہے. پر صرف دیکھنا بھی نہیں ہے, صرف دیکھنا نہیں, مثلا جج کے سامنے فیصلہ گیا اور مقدمہ گیا کہ یہ آدمی نے قتل کیا ہے, تو پاس تھا؟ نہیں, میں تو پاس نہیں تھا. تو تو کیوں پاس کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں پاس تھا, تو پاس تھا تو دیکھ رہا تھا. جی میں تو نبینا ہوں, دوائی قبول کی جائے گی؟ میں تو پاس تھا. جی میں پاس تھا. کیا تو دیکھ رہا تھا؟ ہاں جی میں دیکھ رہا تھا. کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ میں جی زندگی میں ایک بار ہی دیکھا تھا, اب پہچانتا نہیں. دوائی قبول ہوگی؟ پاس بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے, پہچانتا نہیں. دوائی قبول ہوگی؟ فرمایا دوائی اسی کی قبول ہے جو پاس بھی ہوتا ہے, دیکھتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. محبوب و وقت یاد کرو, محبوب و وقت یاد کرو. جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے, ایک گواہ لائیں گے, قیامت کا دن ہوگا, ہر امت میں سے نبیوں کو کھڑا کیا جائے گا, اے ابراہیم تو نے میری توحید پہنچا دی, امر بل معروبہ نہی عن المنکر کر دیا, اے سیدنا موسیٰ آپ نے ایسا کہا, سب نبی کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے تیری توحید پہنچا دی, امر بل معروبہ نہی عن المنکر کر دیا. لیکن ساری امتیں انکار کر دیں گی, نہیں نہیں باری تعالیٰ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا, ہمیں کسی نے نہیں بتایا, اگر ہمیں کوئی بتاتا شرک حرام ہے ہم کبھی نہ کرتے, کوئی بتاتا چوری حرام ہے ہم کبھی نہ کرتے, کوئی بتاتا کہ زنا حرام ہے ہم کبھی بھی نہ کرتے, ہمیں کسی نے بتایا نہیں. اب بتاؤ رب کریم کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب جھوٹے ہیں, میرے نبی سچے ہیں. اب دعائی کی ضرورت ہے کوئی؟ لیکن رب کریم پھر بھی کہتے ہیں اگر نبی کو علم ہوتا تو کیوں دعائی قبول کی, کیوں کسی کو بلایا؟ رب کریم کہتا ہے سارے نبی ہوں گے, سب امتیں ہوں گی, جب سب جھٹلا دیں گے تو پھر ہم کہیں گے نبیوں اپنے گواہ لے کے آؤ, پھر نبی امت محمدی علیہ صاحب اسلام السلام کے پاس آئیں گے, کیا مسلمانوں ہماری گواہی دو, ہم سچے ہیں. مسلمان جائیں گے, مومنین جائیں گے, بھائی تعالیٰ تیرے نبی سچے, ان کے امتی جھوٹے. اب وہ امتیوں سے پوچھا جائے گا کیوں بھائی ان کے گواہ آ گیا؟ وہ کہیں گے ہم ان کی گواہی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہ یہ تو تھے ہی نہیں, یہ تو بعد میں آئے, ان کو کیسے پتا چلا؟ اب رب کریم فرماتا ہے جے نہ بے کر شہید ادائے محبوب, پھر ہم آپ کو دعا کھڑا کریں گے, اب میرا محبوب گواہی دے گا, اب میرا محبوب کہے گا باری تعالیٰ تیرے سارے نبی سچے اور اس کو جھٹانے والے جھوٹے. اب بھی تو چاہیے نا کہ وہ کہیں ہم اس نبی کی گواہی نہیں مانتے, یہ نبی تو آیا ہی نہیں تھا, یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوا, یہ تو موجود ہی نہیں تھا, اب کیوں سب کے ساتھ جھک جائیں گے, اب کیوں مان جائیں گے؟ اس لیے کہ پتا ہے یہ نبی ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ باپ کی سنن میں ہو تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ قبر منورہ میں ہو تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے میرے محبوب کی جب گواہی ہی پیش کی جائے گی تو سارے امتیوں کے سر جھک جائیں گے اور سب نبیوں کے سر بلند ہو جائیں گے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بھی ہیں, تو گواہ بھی وہ ہیں کہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور رب کریم کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں. اگر اس کا معنی گواہ بھی کیا جائے ہے مانا, تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے مسئلے کے خلاف نہیں ہے. چوتھا معنی جو گواہ کا, جو شاہد کا علماء نے بیان کیا, بل او شہدا کم من دون اللہ ان کنتم صادقین, میں اگر تم سچے ہو تو چلو اپنے سارے حمایتیوں کو بلا کے لاؤ, سارے اپنے مددگاروں کو بلا کے لاؤ. تو شاہد کا معنی مددگار, ان ارسلنا کا شاہدا محبوب, ہم نے آپ کو کائنات کے لیے مددگار بنا کے بھیجا. آج تو کوئی کہے کہ نبی مدد کرتا تھا شرک ہو گیا, یہ تو یوں ہی ہے کہ کہے کہ سورج روشنی دیتا ہے تو مشرق ہو گیا, سمندر پانی دیتا ہے تو مشرق ہو گیا. ارے سورج کو روشنی کے لیے بنایا گیا ہے, سمندر کو پانی کے لیے ہی بنایا گیا ہے, درخت کو پھل کے لیے ہی بنایا گیا ہے, تو میرے مصطفیٰ کریم کو کائنات کا مددگار ہی بنایا گیا. محبوب ہم نے آپ کو مددگار بنا کے بھیجا, آپ کائنات کی مدد کرتے ہیں, اب مدد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ اس وقت کی تھی جب ظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اس پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مشہور واقعہ کہ جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو عرض کیا تھا میرا دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ میں ناشی پڑھوں، میرے آقا نے دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تیری چہرے کی رونق کو قیامت تک دبانا رکھے، ایسے کیا کہو کیا کہتے ہو، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو پوری ناشی کہی، اے محبوب کریم آپ اس وقت بھی جنت میں سیر کر رہے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم جو ہے وہ جنت کے درختوں کے پتوں کا لباس بنا رہے تھے. آقا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے غرق ہوتی جبکہ آپ کا نور اس میں موجود تھا، حضرت نو کی مدد ہو گئی. حضرت بنا ابراہیم خلیل اللہ نارے نمرود میں کیسے جلتے جبکہ آقا آپ کا نور پاک ان میں موجود تھا، حضرت ابراہیم کی مدد ہو گئی. نور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ وہ ہیں کہ جب اس دنیا میں تشریف آئے تو آپ کے نور سے کائنات کے آفاق چمک اٹھے، تو آپ کی مدد اس وقت بھی نبیوں کے لیے بھی موجود تھی. جب تشریف لائے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں جائز ہے، اب بھی موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ مشکل کے وقت نہیں پکارنا چاہیے، تو قیامت سے بڑا مشکل کا وقت کوئی نہیں ہے. اس وقت بھی نبیوں کی بھی مدد اور سارے امتیوں کی بھی مدد. تو ان ارسلنا کا شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مددگار بنا کے بھیجا. جیسا میں نے پہلے کہا کہ دلائل پھر کبھی صحیح میں صرف ذرا آپ سے خیر کرا رہا ہوں، آپ کو پتا چل جائے. پانچواں معنی جو ہے ان ارسلنا کا شاہدا، شاہد بمعنی النجم. حضرت سنا سید عائشہ ذکر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت سنا سلمان فارسی سے بھی روایت ہے، میں لاس رات آباد نسل حتا یورا شاہد وکیل ما شاہد یا رسول اللہ کالا ہو نجم. فرمایا اثر کے ساتھ نماز میں جب تک سارا شاہد رو نہ ہو. آقا شاہد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا وہ چمکتے ہوئے نوری تارے کو کہتے ہیں. تو میرے آقا اگر میں کہتا ہوں بالفرض محال اول ما خلق اللہ نوری نہ بھی ثابت ہو، اگر بالفرض محال حدیث جابر نہ بھی ثابت ہو، کوئی اور حدیث نور کی نہ بھی ثابت ہو، بالفرض محال ویسے الحمدللہ اپنی جگہ وہ ثابت ہیں. میں کہتا ہوں آقا کو شاہد تو مانتے ہو نا، تو شاہد کا معنی ہی نور کا چمکتا ہوا تارا ہوتا ہے. بن نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، مجھے چمکتے ہوئے تارے محمد کی کرو. میرے آقا وہ نور کا چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو تب بھی وہ ستارہ نور کا چمک رہا تھا. تو معلوم ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں قرآن کی اس نص سے قطعی سے. اب یہ اس نے دلائل کبھی شاید سب سے سن لے رہے اور آگے مانا الشاہد ان ارسلنا کا شاہد. نظر بن شمیل نے اس کا مشہور محدث ہیں، بے شمار جو حدیث پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے نظر بن شمیل کا جو ہے رتبہ کیا ہے مسلمانوں کے نزدیک. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے، فرمایا ان ارسلنا کا شاہد الشاہد ہو ون حی، شاہد اس کو کہتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے. میرے محتاج بھی شاہد ہیں یا نہیں ہیں؟ قیامت تک شاہد ہیں یا یہ صرف معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن گئی؟ اس صفت کو تو ہر مسلم مانتا ہے کہ شاہد ہے شاہد ہیں. تو جب شاہد ہیں تو شاہد کا معنی ہی زندہ ہوتا ہے. ان ارسلنا کا شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو زندہ نبی بنا کے بھیجا. زندہ ہو جاوید نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا زندہ ہیں. اور کیسے زندہ ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ زندہ تو جی ہر کوئی ہے، اب کئی ان میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حیات نبی کے قائل ہیں، لیکن کیسے قائل ہیں؟ قبر میں ہیں اور قبر سے کہیں آ جا نہیں سکتے. معاذ اللہ اقبال اللہ، یہ تو ایک بہت بڑا معاذ اللہ عذاب ہو گیا. قبر تو چھوٹی سی، میں کہتا ہوں کسی کو ایک اتنے بڑے مدرسے میں آپ قید کر دیں کہ دروازے کے باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ کہ آپ نے انعام دیا یہ تو قید ہو گئی. میرے آقا ایسے قبر میں زندہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا ایسے زندہ ہے جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں.
مسلم شریف کتاب الحج ایمان نندا کی کتاب الایمان صحیح حدیث ہے, اور اس کے علاوہ بے شمار قدر حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے یہ وادی کون سی ہے, آقا یہ وادی حشرہ ہے, آگے گئے یہ وادی کون سی ہے, عرض کی آقا یہ جو ہے دوسری وادی کا نام دیا, تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد کیا دوسری وادی وادی ادرک ہے, تو میرے آقا نے ارشاد میں ابھی حضرت موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں, یونس ابن متی کو دیکھ رہا ہوں, وہ اپنی اپنی اونٹنیوں کے سوار ہیں لبے کہتے ہوئے حج کرنے آ رہے, تو اگر موسیٰ کریم اللہ حج کرنے آئے اتنے ہزار سال کے بعد اور ہر سال آئے حج کرنے آئے تو شرک نہیں, تو میرے آقا اپنے امتیوں کی مدد کرنے آئے تو کیسے شرک ہو سکتا, تو انبیاء زندہ ہیں, کیسے زندہ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, امام ابن ابی نے اس کو نقل فرمایا القادر نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا, آگے ہاتھ کیا, صحابہ نے عرض کیا آقا یہ آپ کیا تھا, یہ چادر کیا تھی, ہل رہی تم ہوں کیا تم نے دیکھا, آقا ہاں ہاں ہم نے دیکھا, آدمی تو نظر نہیں آیا لیکن ہاتھ تو نظر آیا, چادر تو نظر آئی, میرے آقا نے ارشاد یہ طواف کے دوران واقع ہو رہا ہے, میرے آقا نے ارشاد ہے میرا بھائی عیسیٰ ابھی طواف کر رہا تھا جب مجھ سے ملا تو اس نے سلام عرض کی اور میرے ساتھ اس نے مصافحہ کیا, اب حضرت عیسیٰ تو یعنی ایسے زندہ نہیں ہے نا کہ ان کی بندگی زندگی ہے, وہ ابھی تک حقیقی حیات سے زندہ ہے, اس میں بھی اختلاف, اگر وہ بھی تشریف لائے تو نظر نہ آئے تو صحابہ ان کی حیات کا انکار نہیں کرتے, تو جو بندگی زندگی میں بے حیات حقیقی زندہ ہیں اگر نظر نہ آئے تو ان میں بھی نظروں کا قصور ہو سکتا ہے, اس زندہ نبی کا قصور نہیں ہو سکتا, تو نبی ایسے زندہ ہیں جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جائیں, اور اس کا بہت بڑا ثبوت جو ہے وہ واقعہ ہے معراج, واقعہ معراج میں سارے نبی جو ہیں وہ سیریں کر رہے ہیں, وہ کسی جگہ پہ آقا کریم کا استقبال کر رہا ہے, کوئی کسی جگہ پہ کر رہا ہے, کوئی بیت المقدس میں کر رہا ہے, کوئی قبر میں کر رہا ہے, اور سارے موجود ہیں اپنی اپنی جگہ پہ, دعائے اے نبی ہم نے آپ کو حیات النبی بنا کر بھیجا ہے زندہ نبی, پندرہ مانی علماء کرام نے علماء لغت نے شاہد, اب کہاں تک آدمی جائے, میں پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے آقا کریم کی شانیں اگر ایک لفظ قرآن کریم کے ایک لفظ میں بیان کرتے جائیں تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, میرے آقا کی شانیں ختم نہیں ہوگی, تو جس کی شانیں ایک لفظ میں اتنی ہیں پورے قرآن میں کتنی ہوگی, زندگیاں ختم ہوئی اور قدم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اور صاف کا ایک بات بھی دور آنا, اور کیا 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 ترجمہ کیا جائے, سرور کہوں کہ مالک ہو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گرے زیبا کہوں تجھے, آقا تیرے تو وقت ایب پناہی سے ہے بڑی, خرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, یعنی کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے, صرف ایک لفظ کا ترجمہ بیان نہیں ہو سکتا, اور مجھ جیسا کم علم بیان کر رہا ہے, اگر اسی کا ترجمہ امام علیہ السلام بیان کریں کہاں تک جائیں, اگر اسی کا ترجمہ سینا صدیق اکبر بیان کرنے لگے, اگر اسی کا ترجمہ میرے آقا بیان کریں تو کائنات ختم ہو جائے گی, میرے آقا کی شانیں جو ایک لفظ میں قرآن میں بیان ہوئی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی, میں نے عرض کیا تھا کہ امام اہل سنت کے عقائد کے جو ماخذ ہیں ان میں سے صرف ایک چیز کو میں نے بیان کیا اور اس کے ماخذین کا ذکر کیا, اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو بقیہ اس کے عقائد کے یا اعمال کے جو ماخذ ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں گزارشات پیش کی جائیں گی, کیونکہ صحت کا بھی مسئلہ ہے, ویسے الحمدللہ جب آقا کی باتیں ہوتی ہیں تو کچھ ہی یاد نہیں رہتے, حقیقت یہ ہے کہ میں اتنی دیر بیٹھ سکتا ہوں چوٹ کی وجہ سے نہ کھڑا ہو سکتا ہوں, لیکن الحمدللہ شکر ہے اس کی ذات کا, دعا کریں اللہ کے اللہ مجدور کریم زندہ رکھے تو مسئلہ کے رضا پہ زندہ رکھے, اور اگر موت دے تو مسئلہ کے رضا بے موت دے, اور قیامت کے روز ایمان اہل سنت کے ساتھ آقا کے جھنڈے کے نیچے رب کریم ہمارا حشر فرمائے, بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, بما علیہ الا الضلال.